بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
على الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف آپ سب Good, mashallah, voice okay? Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala ka shukar hai, ehsaan hai uska, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. You know, sometimes Allah subhanahu wa ta'ala hamein sahi maano mein jhanjhoor kar rakh dete, right? Hum baat kehte hain ki hum apne Rab ko مالک کل مانتے ہیں رائٹ لیکن کچھ جگہ ایسے آتے ہیں کہ ہم بالکل اسٹک ہو جاتے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں رائٹ ہم زبان سے تو بہت کہتے رہتے نا کہ ہم کچھ نہیں ہیں سب کچھ ہمارے رب کا ہے لیکن الحمدللہ ایمان بھی ہے ہمارا اور سچ میں یہ بالکل حق ہے لیکن جب ایسی صورتحال ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو ہم اپنے آپ کو کتنا بے بس فیل کرتے ہیں. سبحان اللہ, لائک فار دا لاسٹ ہول آور وی آل آر ورکنگ ہیئر اینڈ دیئر بٹ کڈنٹ ڈو اینی تھنگ, وی آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ. سبحان اللہ. اینڈ بل الحمد للہ, لیٹ سی آج ہم اس روم سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, الحمد للہ. سسٹر شاہین از دیئر, ماشاء اللہ, ویلکم سسٹر شاہین. ہوپ فلی ایوری تھنگ از اوکے فرام یور سائڈ ٹو. بارک اللہ فیک فار کمنگ ان, الحمد للہ. ٹھیک ہے, سو ان شاء اللہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم آج کے اس وقت سے فائدہ اٹھا سکیں. ٹھیک ہے, ان شاء اللہ بھرپور. سو لیٹس ڈو, آپ کی جو اٹینڈنس ہے آپ وہ مارک کر دیجیے, اور اف یو وانٹ می ٹو کال یور اٹینڈنس ان شاء اللہ ان بوتھ ویز اٹس اوکے. ریڈی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزانہ غازی, صبا مقبول, ماریا عمر, انیلا عمر, عفت اسما سیدہ, عفت فاطمہ, شاہین مقصود, نیشا فاطمہ, حجر آصف, امت الفرحین, عشرت سلطانہ, حریم اقبال, نجم رشید, عبیر یعقوب, ساجدہ پروین, معنور عرفان, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز افغان, عطیبہ اعجاز, عالیہ شروف, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, کمل قدوائی, مدت قدوائی, نمیرہ قدوائی, فریہ اقبال, فاطمہ خطیب, انیسا ہوت اینڈ عائشہ صبا. الحمد للہ, الحمد للہ. چلیے ان شاء اللہ اپنی دعا کے سیشن کی طرف چلتے ہیں, اور لیٹ سی کہ آج ہمارے پاس کتنی خوبصورت دعا موجود ہے. ٹھیک ہے مایا, آپ ریڈی ہیں تو ان شاء اللہ آپ مائک لیجیے. ٹھیک ہے, نہیں تو ہم پھر سسٹر فرحانہ سے دیکھتے ہیں کہ جو بھی ایڈمنز ریڈی. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ریڈی؟ اوکے, مائک فار یو.
اگلی دعا دیکھیں گے. برے ہمسائے اور برے دوست سے پناہ مانگنے کی دعا. کیا یہ بھی کوئی پناہ مانگنے والی چیز ہے؟ بالکل ہے. ہمسایہ, غور کیجئے لفظ ہمسایہ کیا ہوتا ہے. ہم میں نے ایک جیسا, سایہ میں نے جس کا سایہ ایک ہو. یعنی انسان کا ہمسایہ اگر برا ہوگا تو آپ سوچئے کہ مستقل اس کے لیے ایک تکلیف کی کیفیت ہوگی, ٹارچر کی کیفیت ہوگی. اس لیے انسان برے ہمسائے سے, اور اسی طرح دوست کا بھی یہ حال ہے کہ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے وہ ہوتے ہیں ہمارا ویسا ہی معاملہ ہونے لگتا ہے. تو حدیث کو دیکھیں گے. ان عقبتی ابن عامر رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, یا اللہ میں اپنے گھر میں برے شب و روز, بری گھڑی, برے ساتھی اور برے ہمسائے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اسے طبرانی نے روایت کیا. اب دیکھیں کہ اس میں بھی عموماً وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں, غور نہیں کرتے ان چیزوں پہ. بعض دفعہ ہمارے ساتھ مسائل ہوتے ہیں اور ہم ان کا کوئی نہ کوئی حل کرنے کی کوششوں میں ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی واضح حل سمجھ نہیں آتا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہمیں اس چیز کی طرف مائل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگو. آپ کو ان دعاؤں کے پڑھنے سے یہ احساس ہو رہا ہے کہ اللہ سے ہر چیز مانگو, ہر طرح کی چیز مانگو. اللہ کی ذات انسان سے اتنا پیار کرتی ہے کہ وہ بڑی عجیب چیز بھی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ہنستا نہیں. جیسے ہم بیٹھے اور کوئی آ کے ہم سے عجیب و غریب چیز مانگے, ہو سکتا ہم ہنسنے لگے, ہو سکتا ہے اس کو بیوقوف سمجھے, ہو ہو سکتا ہے ہم اس کا مذاق اڑائیں، لیکن اللہ کی ذات کسی چیز میں انسان کو کبھی بھی اس چیز کا احساس نہیں دلاتے کہ تم نے یہ کیوں مجھ سے مانگا۔ اور بات بھی واضح ہے، اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہمارا تو کوئی اس کے سوا ہے ہی نہیں ہے۔ اب شعور کے ساتھ ہم مانگیں گے یہ ساری دعائیں، اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ مل کے سب پڑھتے ہیں تین بار، آپ میرے ساتھ ساتھ ہی پڑھیں گے۔ اللہم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلۃ السوء ومن ساعۃ السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامہ۔ اب آپ لوگ مل کے پڑھیے تین دفعہ، ایسے مانگیے کہ حقیقت میں ایک ایک لفظ بولتے ہوئے آپ کے جذبات چھلکیں۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، خوبصورت دعا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح ہمارے سامنے اکارڈنگلی چیزیں لے کے آتے ہیں، رائٹ؟ اس وقت ہمیں سچ مچ یہ سب چیزوں کی شدید ضرورت تھی، ہے نا، اور چاہیے تھا کہ ہم بالکل یہی سب کچھ مانگتے ہیں. الحمدللہ ہم نے جو کچھ بھی مانگا اپنے رب سے مانگا، اور الحمدللہ اس نے ہمیشہ ہمیں دیا. سو وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا، رائٹ؟ سو الحمدللہ ہم نے اس دعا میں کیا دیکھا کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں برے دن سے، بری رات سے، بری گھڑی سے، لائک کسی بھی برے لمحے سے، برے ساتھی سے، برے ہمسائے سے، کہ جہاں بھی میں رہوں ان سب بری ان چیزوں کی برائی سے میں محفوظ رہوں. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو نعمتیں دے رہا ہے ہمیں صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ان نعمتوں کے زوال سے اپنی پناہ میں رکھے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے اور ہم سب گھبرا جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں صحیح فیصلے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور چاہے کیسے بھی حالات ہوں ہمیں اپنے رب پر توکل کرنے والا بنائے، کیونکہ بیسک چیز یہی ہے کہ وہی دینے والا ہے اور اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں اور کتاب الحج کا نیکسٹ چیپٹر دیکھتے ہیں. اوکے، اور آج ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ لیسن ہے، اور کس حوالے سے؟ کہ حالت احرام میں کیا چیزیں ہیں جو جائز ہیں، وہ کون سے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. پیج نمبر ہے 87، مسئلہ 91. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں.
حالت احرام میں جائز امور, یعنی وہ کام جو حالت احرام میں کیے جا سکتے وہ دیکھیں. اور بڑا اہم چیپٹر ہے کیونکہ عموماً لوگ جو بھی سوال پوچھتے ہیں جب بھی حج عمرے کے لیے جائیں وہ اسی نوعیت کے ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم کیا نہیں کر سکتے. تو حالت احرام میں درجہ ذیل چیزوں کا استعمال جائز ہے. احرام کی حالت میں سر دھونا, سر ملنا اور غسل کرنا جائز ہے. عموماً ہمارے ہاں بعض دفعہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو اجازت ہوتی ہے لیکن بعض لوگ علم کی کمی کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے اور خود کو مشکل میں ڈالتے ہیں. تو آئیے ادھر دیکھیں گے اس حدیث میں کہ کئی چیزوں کی اجازت ہے. ان عبداللہ ابن عباس والمسور ابن محرمتا رضی اللہ عنہما انہما اختلفا بالابواء فقال عبداللہ ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بصوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله ابن هنين ارسلني اليك عبد الله ابن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فبدا أبو أيوب يده على الثوب فتأته حتى بدا لي رأسه ثم قال لإنسان يصب اسبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته يفعل. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور مسور بن محرمہ رضی اللہ عنہ میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی. ابوا مدینہ کے قریب ایک جگہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ محرم سرد ہو سکتا ہے, یعنی وہ شخص جو احرام کی حالت میں ہے وہ سرد ہو سکتا ہے, اور حضرت مسور کہتے ہیں کہ نہیں دھو سکتا. حضرت مسور بن محرمہ نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ایوب کے پاس بھیجا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھوں. میں نے ان کو کنویں کی دو لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے ہوئے پایا. وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے. میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کون ہے. میں نے کہا میں عبداللہ بن حنین ہوں, اور عبداللہ بن عباس نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں کیوں کر سرد ہوتے تھے. حضرت ابو ایوب نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا, اور اس آدمی سے کہا کہ جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ پانی ڈالو. پھر انہوں نے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں کتنی ہی باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ اختلاف رائے جب ہوا دونوں میں تو دونوں آپس میں ہی نہیں الجھتے رہے, بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس جو بڑے صحابی تھے ان کے پاس مسئلہ معلوم کرنے کے لیے پوچھا. یہی آج کے دور میں بھی ادب ہے کہ جب بھی کہیں دو لوگوں میں کوئی بھی تکرار ہو یا دین کی یا ایون دنیا کی تو وہ کسی اس سے زیادہ جاننے والے شخص کے پاس اس کو بھیجے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل کر سکے. پھر دوسری بات ہے کہ یہاں چونکہ غسل کی بات تھی تو ابو ایوب جو غسل کر رہے تھے اور پردے میں تھے, اور اس دور کے غسل اور اس کے طریقوں کو آپ ایک قیاس کریں اس دور پہ, آج کے دور پہ نہیں, تو انہوں نے کر کے دکھایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں سر بھی دھویا جا سکتا ہے. انہوں نے مل کے دکھایا. آپ کو پتہ ہے کہ احرام کی حالت میں بال ٹوٹنے کا کفارہ ہوتا ہے. اب جب سر دھویا جائے گا تو بال تو ٹوٹ سکتے ہیں نا, تو جو خود ٹوٹ جاتے ہیں پھر وہ اور بات ہے, جان کے نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے, تو بہرحال سر دھویا جا سکتا ہے, ملا اور غسل بھی کیا جاتا ہے, اور قدرتی بات ہے کہ جسم کے اوپر بال بھی ہوتے ہیں, ویسے بھی جھڑتے ہیں لیکن غسل کرنے کے بعد زیادہ ہوتے ہیں. جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر حکم کی اصل دیکھنی چاہیے, نہ کہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر بحث اور مباحثہ شروع کیا جائے. حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو. ان عثمان رضی اللہ عنہ حتی سار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر رجلی اذا اشتکا عینیہ وہو محرم دمدہما بالصبر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر علوا, کڑوا سا ہوتا ہے ایک سبزی اس ٹائپ کی چیز ہے, علوا دوا کا یہ نام ہے, اس کا لیپ کرے. اسے مسلم نے روایت کیا, کیسے جیسے آج کے دور میں کوئی ٹیوب لگانی پینسلین وغیرہ ڈالنی. اسے مسلم نے روایت کیا. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یکتحل المحرم بأي كهل إذا رمد ما لم يكتحل بطيب أو من غير رمد. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محرم جو سرما چاہے استعمال کر سکتا ہے, خواہ آنکھیں دکھتی ہوں یا نہ دکھتی ہوں, بشرطے کے سرمے میں خوشبو نہ ہو. اس دور میں جو سرما ہوتا تھا اس میں خوشبو ہوتی تھی جیسے مشک اور یا کوئی اس طرح کی چیز, تو خوشبو اصل میں منع ہے, سرما ڈالا جا سکتا ہے. حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کرنا جائز ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وہو محرم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے. اسے مسلم نے روایت کیا. پچھنے کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج کے دور میں خون نکلوایا جاتا ہے سرنج کے ذریعے, تو پہلے دور میں جسم کی خاص رگیں ہوتی ہیں جہاں گندا خون ہوتا ہے, تو اس وہاں جا کے کٹس لگوائے جاتے تھے, آج بھی لوگ لگواتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے سب گندا خون نچوڑ کے نکال دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد جسم کے اندر سے پھر وہ گندگی نکلتی ہے. بعض دفعہ کچھ جسم پہ دانا یا پھوڑا بن جاتا ہے تو گندا خون نکال دیا جائے تو اس کے اندر سے پھر جراثیم ختم ہوتے ہیں, تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. اسی سے پھر آپ انجیکشن آج کے دور میں لے سکتے ہیں. حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ الدہن بزیت غیر مقطعت وہو محرم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس میں خوشبو نہیں تھی. اسے احمد نے روایت کیا. حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگنا جائز ہے, کیونکہ بعض تقویٰ کے نام پہ اگر خوشبو لگا نہیں سکتے تو شاید اس کو سونگنے سے بھی منع کر دیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی چیز کا مکلف نہیں کیا جو ہمارے بس میں نہیں. اگر خوشبو لگانے کی طرح خوشبو سونگنا بھی منع ہوتا تو آپ کے تو اختیار میں نہیں. اب آپ احرام میں ہے کہیں سے گزر رہے ہیں تو کسی دوسرے سے اس نے خوشبو لگائی ہوئی ہے تو خود ہی فریشنر پہ چھڑکتے تو پھر اس پہ ہماری پکڑ نہیں ہے, تو لہٰذا خوشبو سونگھی جا سکتی ہے. حالت احرام میں انگوٹھی, پیٹی, پیٹی پیٹ کے ارد گرد باندھ لیتے ہیں بعض لوگ سامان رکھنے کے لیے یا اپنے احرام کو باندھنے کے لیے, اینک اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے. کھائی اور پی جانے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا جائز ہے. قال ابن عباس رضی اللہ عنہما یشم المحرم الریحان وینظر فی المرأة ویتداوى بما یاکل الزیت والسمن وقال عطاء یتختم ویلبس الحمیان. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ محرم ریحان یعنی پھول سونگ سکتا ہے, آئینہ دیکھ سکتا ہے اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلا تیل اور گھی وغیرہ, ان کو دوا کے طور پر استعمال بھی کر سکتا ہے. حضرت عطا فرماتے ہیں کہ محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور پیٹی باندھ سکتا ہے, اسے بخاری نے روایت کیا. حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے. کیوں جائز ہے بھائی؟ آپ دیکھیے کہ اپنے بس میں نہیں ہے نا, اگر کسی کو پتا ہو کہ ہائے اجازت نہیں ہے تو پھر تو اتنا سخت ہو جائے گا کہ لوگ نیت کرتے ہوئے بھی ڈریں گے. تو بہت اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی, دین فطرت کے ساتھ ملتا ہے, اور کوئی ایسی چیز جس پہ انسان کا بس نہیں ہے اس کے اوپر ان شاء اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے آپ کو رخصت ضرور ملے گی. عن عائشة رضی اللہ عنہا سئلت عن المحرم یحک جسدہ قالت نعم فلیحککہ ولیشدد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کیا محرم بدن کھجلا سکتا ہے, کہا ہاں بلکہ زور سے کھجلائے, اسے بخاری نے روایت کیا. اب دیکھیے کہ میں سوچ رہی تھی کہ لوگ عربی کورس کرتے ہیں لینگویج کے لیے, کتنے چھوٹے چھوٹے جملے ہمیں عام لینگویج کے جو ہیں وہ احادیث سے مل جاتے ہیں. آپ نے ایک چیز محسوس کی ہوگی کہ قرآن کے لفظ جو ہے وہ عام زندگی میں ہم نہیں بول پائیں گے, لیکن حدیث کے جیسے پڑھتے ہی میرے ذہن میں آیا کہ اگر کسی سے پوچھنا ہو یا عربی میں کھجلانے کو کیا کہتے ہیں یا تمہیں کھجلی ہو رہی ہے کہ نہیں, تو بیسک ہلکی پھلکی سی گرامر جیسے ہمارے ہاں کرتا ہے عورت کو کیا کہتے ہیں مرد کو, تو صرف ان لفظوں کے استعمال سے عربی بولی جا سکتی ہے. اور پریکٹیکلی جب آپ کسی بھی عرب ملک میں جاتے ہیں تو حدیث کی عربی آپ کے زیادہ فائدے میں آتی ہے قرآن کی. اسی لیے جو لوگ عربی لینگویج کورس کرتے ہیں صرف قرآن سیکھنے کے لیے کبھی نہیں سیکھ سکیں گے, یہ تو ایک بہت بڑا شیطان نے اور دھوکہ ڈال دیا. حدیث سیکھ سکیں گے اس سے لیکن قرآن نہیں سیکھ. قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اس کی گرامر تو اس کا سہارا ہی نہیں سکتی. بس ایک فرق بھی محسوس ہوتا ہوگا نا دونوں, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں تو دونوں میں بہت واضح فرق مجھے تو پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے, یا پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے واقعی انسان کا کلام ہے جیسے ہم آپ باتیں کرتے ہیں, لیکن قرآن پڑھتے ہوئے تو مجھے کبھی بھی نہیں لگا, بلکہ انداز ایک ایسا چھوتا سا ہی ہوتا ہے کہ ترجمہ کرتے وقت بندہ حیران ہو رہا ہوتا ہے. بہرحال حالت احرام میں خیمہ, چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے, کیونکہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ کپڑا نہیں لگ سکتا تو وہ کپڑے کے بنے ہوئے خیمے میں بھی نہیں بیٹھیں گے. یہ تقویٰ کا جو تقاضا, یا احتیاطاً یہ کر لیں احتیاطاً یہ کر لیں, یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. ان ام الحسینی رضی اللہ عنہا قالت حججت ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع فرعیت اسامۃ وبلالا واحدہما آخذ بخطام ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر رافع ثوبۃ یسترہ من الحر حتی رمى جمرۃ العقبۃ. حضرت عمر حسین رضی اللہ عنہما کہتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کھلی جگہ پہ جانا ہوتا ہے اور آج کل تو رش بھی اتنا ہوتا ہے تو کوئی اگر چھتری لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ اب یہ باتیں پڑھتے ہوئے کچھ لوگ جنہوں نے پہلے سے کچھ اور بکس پڑھی ہوتی ہیں جس میں اتنی اچھی بچی چیزیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ یہ جتنی چیزیں ہم حدیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں بعض دفعہ لوگ فقہ کی روشنی میں ان کی اجازت نہیں دیتے، قیاس کرتے ہیں۔ مثال ہے کہ لو وہاں جا کے بھی زیوری پہننا ہے، لو وہاں جا کے بھی سرما لگانا ہے، اچھا وہاں جا کے بھی میک اپ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ دین میں عقل اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، اجازت ہے، رخصت ہے۔ اگر کسی عورت نے کپڑا کوئی پہننا ہوا ہے یا زیور چوڑی ہے یا کوکا ہے تو پہن لے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی نہ پہنے اور پاتا، یہ نہیں کہا کہ لازم کر دیا کہ احرام کے ساتھ یہ سب ضرور پہننا ہے، لیکن اگر ایسی حالت میں ہو تو پھر اس کی اجازت ہے۔ ولم ترى عائشہ رضی اللہ عنہا بأسن بالحلی والثوب الاسود والمورد والخف للمرأة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے۔ مثلا بعض لوگ بچوں کے ساتھ حج عمرہ کرتے ہیں، بچوں کو پتا چل جائے ماں باپ احرام کی حالت میں تو وہ تو جو مرضی کریں گے، تو ڈانٹ سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت بات کرنی پڑے، سمجھانا ہو تو سمجھا سکتے ہیں۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاجن حتی اذا کنا بالارجی نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونزلنا فجلست عائشہ رضی اللہ عنہا الى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلست الى جنب ابی وکانت زمالۃ ابی بکر وزمالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ ما غلام لابی بکری فجلس ابو بکر ینتظر ان یتلو علیہ فطلع وليس معه بعيره قال أين بعيرك قال أدللته البارحة قال فقال أبو بكر رضي الله عنه بعير واحد تدله قال فاتفقا يضربه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم ارج کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا، یعنی سٹاپ اوور لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا. حضرت ابو بکر صدیق عرج کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے. جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اونٹ کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا. اب سوچے ذرا آپ کی حج کی پوٹلی گم ہو جائے جس میں تھوڑے سے کپڑے اور چیزیں تھیں تو کیا حال ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا اس کو بھی تم نے گم کر دیا اور غلام کو مارنے لگے. اب ظاہر وہ مار ایسی تھوڑی تھی کہ کوئی ہو بس ہلکی سی مار ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس محرم کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. یعنی آپ نے اس کو لائٹ لیا اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ایسی مار نہیں مار رہے تھے ورنہ تو اللہ کے نبی کبھی نہ مسکراتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بچہ تنگ کرے تو اس کو لگائی جا سکتی ہے. حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا, اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے. پیچھے مسئلہ گزر چکا ہے مسئلہ نمبر 27 میں. حالت احرام میں سانپ بچھو کوا چیل اور کاٹنے والے کتے اور دیگر درندوں مثلا شیر چیتا وغیرہ کو حرم میں بھی مارنا جائز ہے کیونکہ جان بچانی لازم ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خمسن فواسق یقتلن فی الحل والحرم الحیۃ والغراب الابقاء والفارۃ والکلب العقور والخدیۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ موذی جانوروں کو ہل اور حرم میں ہر جگہ مارا جا سکتا ہے. سانپ, چتکبرا, کوا. چتکبرا کہتا ہے جو تھوڑا کالا ہو تھوڑا سفید ہو, یہ سب میں زیادہ خطرناک ہوتا ہے. چوہا, کاٹنے والا کتا اور چیل. اسے مسلم نے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جان بچانی لازم ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ انسان کو نقصان دے سکتی ہیں. حالت احرام میں مچھر, مکھی, جون, کاٹنے والی چونٹی وغیرہ کو بھی مارا جا سکتا ہے. ان عطائی رحمہ اللہ ان رجلا سألہ عن القردۃ تدب علیہ وہو محرم فقال الکی انکا ما لیس منکا. حضرت عطا رحمہ اللہ سے ایک شخص نے سوال کیا محرم پر اگر پسو یا چونٹی چلنے لگے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز تجھ سے نہیں اسے اتار پھینک. چونٹی الگ ہے, چڑھ گئی ہے تو اس کو اتار دو. بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے. انل برا ابن عازب رضی اللہ عنہ قال اے تمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فأبا اہل مکہ ان یدعوہ یدخل مکہ حتی قادہم علی الا یدخلوا مکہ سلاح الا فی القراب. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روک دیا, یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ میں عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی. اسے بخاری نے روایت کیا. راستے کے سفر میں کہیں کوئی خطرناک جانور راستے میں آ جائے یا کوئی اور معاملہ ہو تو ضرورت کے لیے احتیاطاً کوئی بھی ایسا ہتھیار رکھا جا سکتا ہے. حج عمرہ ادا کرنے والے عالم یا بزرگ کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے احرام باندھتے وقت اگر یہ نیت کر لی جائے کہ جو احرام فلاں کا وہی میرا تو یہ جائز ہے. یعنی ایک کی نیت کچھ اور ہے دوسرے کی کوئی اور نیت ہے. دیکھتے ہیں اس کو. ان انس رضی اللہ عنہ قال قدم علی رضی اللہ عنہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الیمنی فقال بما اخللت یا علی قال کاخللت کاخلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان مائی الحج لاحللت. حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی یمن سے رسول اللہ کی خدمت میں حالت احرام میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا تم نے کس نیت سے احرام باندھا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ میں نے آپ کے احرام کی مانند احرام باندھا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اگر میرے پاس قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں عمرہ ادا کرنے کے بعد حلال ہو جاتا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. یعنی وہی جو حج قران کو حج تمتع میں بدلنے لی کیفیت. تو یہاں پتہ کیا چلا کہ حضرت علی دوسری جگہ سے آ رہے تھے. مثال ہے کہ آپ ناروے سے کہیں حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے کچھ اور ساتھی پاکستان سے آ رہے ہیں, تو اب آپ کو نہیں پتا کہ ان کی نیت کیا ہے. تو کسی ایک کی نیت سے کیا جا سکتا ہے کہ مثال ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی کی نیت ہوگی وہی میری ہے. بس وہ خود سے نہیں پتا ہوتا, ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے, یا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو لیڈر ہے یا حج میں جو مدد کرتے ہیں آگے کفیل یا کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا جو کسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, گروپس کے ماں لوگ ہوتے ہیں. تو یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ پھر جو ان کی نیت ہے وہی ہماری نیت ہے. ٹھیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ جلدی سے بتا دیجیے وہ اس وقت ان شاء اللہ. اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. یہ تھی ہمارا چیپٹر حالت احرام میں جائز ہو. ٹھیک ہے, وہ کام جو کیے جا سکتے ہیں. اب نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے وہ امور جو نہیں کیے جا سکتے. ٹھیک ہے, تو جو نہیں کیا جا سکتے ان کو ہم روک لیں گے, باقی دیٹ مینس کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. رائٹ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک بات ہے نا بھائی, کسی بھی چیز میں جو چیز کم مقدار ہے اس کو ہم دیکھ لیں تو دیٹ مینس کہ باقی سب الاؤڈ ہیں. یہی اسلام کا بیسک آپ کہہ لیجئے کہ ہر چیز میں آپ کو یہی انداز ملے گا, یہی سٹائل ملے گا. ٹھیک ہے, تھوڑی چیز کو آپ الگ کر دیجئے باقی سب آپ کے لیے. ٹھیک ہے الحمدللہ. بٹ ان اینی ویز جیسے سم کوشچنز ارائزز, اکثر یہ سوال اٹھتے ہیں. تو الحمدللہ جیسے کل بھی ہم نے دیکھا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں سے موسٹلی چیزیں آج ہم نے کور کر لی. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے دیکھتے جائیں گے کہ ہر چیپٹر میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ملے گی جو ہم سے کنسرن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بیکاز ایوری ون ہیز ڈفرنٹ کوشچن. ٹھیک ہے, ہر ایک کو پرابلم الگ ہوتی ہے, ہر ایک کی سچویشن الگ ہوتی ہے, تو اس حساب سے ہر چیز کو اس بک میں ڈال دیا گیا ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اپنے حساب سے ان چیزوں کو لے لیں جو ہمارے اکارڈنگ ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو نہ تو سر دھونا منع ہے, نہ کھجلی کرنا منع ہے, نہ غسل کرنا منع ہے, نہ سرما ڈالنا یا دوا ڈالنا منع ہے, نہ علاج کرانا منع ہے, نہ تیل ڈالنا منع ہے. ایون جو زیور ہیں, یا کل بیلٹ والی بات ہوئی تھی, ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, سب کچھ یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صرف یہ تین چار دن کی بات ہوتی ہے اور اس میں اتنے ہم بزی ہوتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم بھی نہیں ملتا. ٹھیک ہے, کہ آپ الگ سے جا کے غسل کر کے آئیں, کنٹینیوس آپ جو ہیں وہ موو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ جہاں کہیں آپ کو وضو کی بھی سہولت مل جائے, آپ وضو کر کے اپنے آپ کو صاف کر سکتے ہیں. الحمدللہ کوئی نہ کوئی ایسا ہلکا پھلکا یو نو کلوتھ ٹاول ٹائپ, چھوٹا سا ہینڈ ٹاول ہوتے ہیں, اس طرح کی کوئی بھی چیز رکھ لیجئے کہ اس سے آپ ساتھ ساتھ ہی صفائی کر لیں. ٹھیک ہے, دیٹ وڈ بی مور ایزی کہ آپ کہیں پہ جا کے اور باقاعدہ غسل کریں. جو حج کے ایام ہوتے ہیں وہاں تو آپ یا منا میں ہوتے ہیں یا عرفات میں ہوتے ہیں یا مزدلفہ میں ہوتے ہیں یا مکہ میں, آپ گھومتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اتنا ٹائم بھی آپ کو نہیں ملتا کہ آپ جا کے غسل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں جو اسپیشلی جانے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ سب پتا ہونا چاہیے کہ جو ضروری ضروری چیزیں اپنے بیگ میں رکھنے کی ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ کو ہر وقت ساتھ رکھنی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے. اب اگر آپ اپنے بڑے بیگ میں رکھ دیں گے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. تو ایسا چھوٹا سا ہینڈ بیگ آپ کے پاس ہو کہ جس میں یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے, چلیے الحمدللہ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم نیکسٹ چیپٹر دیکھیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو ممنوع ہیں, جو منع ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے ٹائم کے حساب سے ہم آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ لیسن میں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ ہمارا تفسیر کا تھوڑا سا پورشن لاسٹ لیسن کا رہ گیا تھا, اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اور کیونکہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے وہ آیا نمبر 75 سے آیا 109 تک, لائک ٹل دا اینڈ آف دا سورہ یونس ہے. ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ ہم تفسیر وہاں تک کور نہیں کریں گے تو انشاءاللہ جو کچھ شروع میں ہمارا ٹائم ہمارے ہاتھوں سے نکلا تو اس کو ہم اس طرح ایڈجسٹ ابھی کر لیتے ہیں کہ ہمارا جو تجوید اور ٹرانسلیشن کا لیسن ہے اس کو بھی ہم شارٹ کر لیتے ہیں جتنا ہم تفسیر کا لیسن کریں گے. ٹھیک ہے, اکارڈنگلی, تاکہ پھر ہم نیکسٹ انشاءاللہ جب کل ہم اس کو کنٹینیو کریں تو ہم اپنی تجوید اور ٹرانسلیشن کا لیسن بھی وہیں سے اسٹارٹ کریں جہاں سے ہم نے اپنا تفسیر کا لیسن اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر انشاءاللہ سب کو بات. ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ. تو انشاءاللہ ابھی ہم تجوید اور ٹرانسلیشن کا لیسن آیا 75 سے 92 تک کریں گے اور تفسیر میں ہم پہلے اپنے پچھلا جو باقی رہ گیا اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے تفسیر بھی آیا 92 تک کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, چلیے, بارک اللہ فیک, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 116, at number 75 to 109, Surat Yunus. Surat Yunus ka akhi lesson. A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila فرعون وملائه فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين
مبين.
جاءكم الساحرون
فلا يفلح الساحرون
قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا تكون لكم الكبرياء في الأرض
عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض
وما نحن لكما بمؤمنين بكل ساحر عليم
وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم
فلما جاء السحرة قال لهم
فِي
قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ
فاستقيما
ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون
ولا تتبعن سبيل الذين لا يعلمون
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا حتى إذا أدركه الغرق
سبق نمبر 116 آیت نمبر 75 سے 109 سورۃ یونس لیسن نمبر 116 آیت نمبر 75-109 سورۃ یونس لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو
الی فرعون
کی طرف
وملئہ
اور اور اس کے سرداروں کی بیایاتینا اپنی نشانیوں کے ساتھ فستکبرو بس انہوں نے تکبر کیا وکانو قوم مجرمین اور تھے وہ لوگ گناہگار فلما جاءہم الحق پھر جب آیا ان کے پاس حق ملین دینا ہمارے ہاں سے قالو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ جادو ہے کھلا قال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق کیا تم کہتے ہو حق کے لیے لما جاءکم جب وہ آیا تمہارے پاس السحر ھذا کیا جادو ہے یہ ولا یفلح الساحرون اور نہیں فلاح پاتے جادوگر قالو وہ بولے اجئتنا کیا تم آئے ہو ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ پھیر دو ہم کو عما وجدنا علیہ اس چیز سے پایا ہم نے جس پر آباءنا اپنے باپ دادا کو وتكون لكم الكبرياء اور ہو جائے تم دونوں کی بڑائی یعنی تم بڑا بننا چاہتے ہو فی الارض زمین میں وما نحن لکما اور نہیں ہم تم دونوں کے لیے بمؤمنین ایمان لانے والے وقال فرعون اور کہا فرعون نے ائتونی لے آؤ میرے پاس بکل ساحر علیم سب ماہر جادوگروں کو فلما جاء السحرۃ پھر جب آ گئے جادوگر قال لهم موسیٰ ان سے کہا موسیٰ نے القو تم ڈالو ما انتم ملقون جو تم ڈالنے والے ہو فلما القو پھر جب انہوں نے ڈالا قال موسیٰ تو کہا موسیٰ نے ما جئتم به السحر جو چیز تم لائے ہو وہ جادو ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی سیبطلہ البتہ باطل کرے گا اس کو ان اللہ لا یصلح بے شک اللہ تعالی نہیں سنوارتا عمل المفسدین کام فسادیوں کے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ اور سچ ثابت کرے گا اللہ حق کو بِكَلِمَاتِهِ اپنے حکم سے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ برا ہی مانے گناہگار فما آمن لموسیٰ بس نہ کوئی ایمان لایا موسیٰ پر الا ذریۃ من قومہ مگر چند لڑکے اس کی قوم کے علی خوف من فرعون و ملائہم ڈرتے ہوئے فرعون اور اس کے سرداروں سے
ایفتینہم
کہ وہ آفت میں نہ ڈال دے ان کو
یا
کہ نہ وہ فتنے میں ڈال دے ان کو وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ اور بے شک فرعون درکش تھا فی الارضی زمین میں وَإِنَّهُ لَمِنَ
الْمُسْرِفِينَ
اور بے شک وہ البتہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا وقال موسیٰ یا قومی اور کہا موسیٰ نے اے میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ اگر ہو تم ایمان لائے اللہ پر فعلیہ توکلوا تو اسی پر بھروسہ کرو ان کنتم مسلمین
اگر ہو تم فرما بردار
فقالوا تو وہ بولے علی اللہ توکلنا اللہ ہی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں ربنا اے پروردگار ہمارے لا تجعلنا فتنہ نہ بنا ہم کو فتنہ دوسرا ایک اور ترجمہ ہو سکتا ہے نہ کر ہماری آزمائش للقوم الظالمین ان لوگوں سے جو ظالم ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ اور نجات دے ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ من القوم الكافرین کافر قوم سے وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف ان تبوا کہ تم دونوں مقرر کرو لقومکما اپنے لوگوں کے لیے مصر مصر میں بیوتن گھر واجعلوا اور بناؤ بیوتکم اپنے گھروں کو قبلہ رو واقیم الصلاح اور قائم کرو نماز وبشر المؤمنین اور خوشخبری سنا دو مومنوں کو وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے ربنا انک آتیت اے ہمارے رب بے شک تو نے دے رکھا ہے فرعون و ملعہو فرعون اور اس کے سرداروں کو زینت و اموالا زینت اور مال فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ربنا اے ہمارے پروردگار لیدلوا عن سبیلک تاکہ وہ گمراہ کریں تیرے راستے سے ربنا اطمس علی اموالہم اے ہمارے رب مٹا دے ان کے مالوں کو واشدد علی قلوبہم اور مہر لگا دے ان کے دلوں پر ایمان لائیں یہاں تک کہ یا رب العذاب العلیم دیکھ لے وہ دردناک عذاب. قال فرمایا قد اجیبت بے شک قبول کر لی گئی دعوتکما تم دونوں کی دعا فاستقیما بس تم دونوں ثابت قدم رہو ولا تتبعان اور ہرگز نہ پیروی کرنا سبیل الذین لا یعلمون ان لوگوں کی راہ کی جو نہیں جانتے فجاوزنا اور ہم نے پار کر دیا ببنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو دریا سے فاتبعہم فرعون وجنودہ بس پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکر نے بغیم و عدوا سرکشی اور دشمنی سے حتی اذا ادرکہ الغرق یہاں تک کہ جب آپ پکڑا اسے غرق نے یعنی لہروں نے برا چاہیے. قال آمنت انہ کہنے لگا میں ایمان لایا کہ وہ لا الہ الا الذی نہیں کوئی معبود مگر وہی آمنت بہی بنو اسرائیل کہ ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل وانا من المسلمین اور میں فرما برداروں میں سے ہوں آن کیا اب یہ حیرت کا انداز ہے کہ اچھا وقد اسیت قبل اور البتہ تو نافرمانی کرتا رہا پہلے وکنت من المفسدین اور تو رہا فسادیوں میں سے فالیوم ننجیک ببدنک بس آج ہم تجھ کو بچا لیں گے تیرے بدن کے ساتھ لتکون لمن خلفک آیا تاکہ ہو تو ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں گے نشانی ان کثیر من الناس اور بے شک اکثر لوگوں میں سے ان آیاتنا لغافلون ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں.
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما ساحرون قالوا أجئ أكون لكما الكبرياء وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى
وإن كثيرا من الناس عن
آياتنا لغافلون
ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض خوب جان لو کہ بے شک اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. یقین آ رہا واقع؟ کیا ہمیں یقین ہے سب کچھ اللہ کا؟ دوسری دفعہ یہ آیت آئی ہے سورہ یونس میں, سب کچھ اللہ کا. تم کیا اپنا سمجھتے ہو؟ تم نے اپنے بچوں کو اپنا سمجھا ہوا ہے؟ یہ تمہارے تو نہیں ہے. تم نے اپنے مال کو اپنا سمجھا ہوا ہے؟ یہ تمہارا تو نہیں ہے. تم اپنے گھر کو اپنا سمجھتے ہو؟ کچھ نہیں. اَلَا اِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ, سب کچھ اس کا ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سمجھ آتی ہے, اور پھر انسان اللہ کے آگے ایسے جھکتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اللہ کے راستے کی کوئی مشکل بھی آ گئی تو یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ اتنی بڑی ذات کے راستے میں مجھے بھی تکلیف آئی. لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ظلم کیا ہے؟ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ, اور کس کی پیروی کر رہے ہیں جو لوگ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو؟ حیرت ہو رہی ہے نا اس بات میں کہ اللہ کو چھوڑ کر اور کدھر جا رہے ہو؟ اتنی پیاری ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے, تو پھر تم کس کو پوج رہے ہو؟ یہاں اگر آپ دیکھیں تو لفظ ماں آیا نا, ماں کا لفظ عربی زبان میں نہیں کے لیے بھی آتا ہے, پیچھے آپ پڑھ چکے بہت جگہ نافیہ کے معنوں میں. اسی طرح ماں سوالیہ بھی ہوتا ہے, استفہامیہ بولتے ہیں, اور ماں جو ہے موصولہ بھی ہوتا ہے اگلے اور پچھلی بات کو ملانے کے لیے. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ وما یا تبیو میں یہ ماں کون سا ہے, کیا نہیں پکارتے؟ اس کا ترجمہ ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں نا, اور نہیں پکارتے اگر ماں کو نفی میں کریں, اور کیا پکارتے ہیں اگر اس کو سوالیہ کر لیں, اور اگر موصولہ کریں پچھلی اگلی بات کو جمع کریں تو یہ بن جاتا ہے کہ جن کو وہ پکارتے ہیں. تو یہ تین ہی معنوں کی گنجائش ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو زیادہ پسندیدہ اس میں دوسرا معنی ہے, ماں استفہامیہ, کوشچننگ, سوال اٹھایا جا رہا ہے کس کی پھر اور پوجا کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر. اب اس کا جواب نہیں دیا گیا کیونکہ ان یتبعون الا الظن, بس یہ تو پیروی کر رہے ہیں گمان کی, یعنی گمان ہے ان کا کہ یہ پیر ہیں, گمان ہے ان کا کہ یہ غوث اعظم ہیں, گمان ہے ان کا کہ یہ دستگیر ہیں, ان کا گمان ہے کہ یہ داتا ہیں. اللہ نہیں کہنا چاہ رہے, نوٹ کیجئے گا, بس جہاں بھی جس کا گمان جس بزرگ کے ساتھ ہو گیا وہ اسی کے پاس چل پڑا. جیسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں نا, ہر ایک کا اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے, کسی کو ایک جگہ سے لگتا ہے کہ شفا ملتی ہے وہ ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے گمان ہے کہ مجھے اس در سے ہی ملنا ہے, باقی اس سے زیادہ اور کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں. تو فرمائے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور کچھ نہیں مگر وہ اٹکلیں دوڑا رہے ہیں, اپنی مرضی کی باتیں کر رہے ہیں. پیچھے بات ہو چکی ہے اس پہ زن پہ بھی, اور تخرسون خارسوا, درختوں پہ جو پھل ہوتا ہے اس کو گن کے اندازہ کرنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں. پھر ہر وہ کال جو محض زن سے ہو, گمان ہو, یعنی شور بات نہیں ہوتی, ایک تصور کی بات ہوتی ہے, اس کو ہرس کہتے ہیں, چاہے وہ واقعے کے مطابق ہو یا نہ ہو. اس لیے ایسی بات کہنے والے کو عربی میں پھر کاذب بھی کہتے تھے, جھوٹا, یعنی اپنی مرضی کی باتیں, اس کو خدا بنا لو, یہ لات ہے, یہ منات ہے, یہ عزر. اللہ کہہ رہے ہیں نبیوں نے تو کبھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر ایسے کرو. تو جتنے بھی پھر مشرک لوگ ہیں وہ اصل میں اٹکلیں کر رہے ہیں. اب آپ اگر سوچیں, امیجن کریں ذرا, مختلف درگاہیں دنیا میں جتنی, اور میرے حالے سب سے زیادہ برے صغیر پاک و ہند میں, اگر میں غلط نہیں سمجھی, ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو. آپ ہر قبر پہ کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں, ایک قبر پہ بیٹھے ہیں وہ اس سے سب کچھ لے رہے ہیں, دوسری جگہ تھوڑی دور جاتے ہیں ایک دوسری قبر پہ لوگ بیٹھے ہیں. اللہ نے ان سب کو کہاں سما دیا کہ وہ کیا ہے؟ جس کو جو جگہ سوٹ کی وہ وہاں بیٹھ گیا. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, اور یہ صرف اٹکلے ہیں. کسی خاتون کی بات یاد آ گئی کہ کسی بزرگ کو بہت بڑا مانتی تھی کہ یہ میرے ہر مسئلے کا حل ہے, اور مجھے جب بھی مشکل آتی ہے تو وہ چلے جاتی ہیں. جسن پھر کسی وجہ سے ان کو یا ان کی اولاد میں سے کسی کو باہر کے ملک میں شفٹ ہونا پڑا, سمندر پار. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ سوچیں کہ بیر صاحب بزرگ تو ادھر ہیں, اب وہ ان کی رینج سے باہر نکل چکی ہیں, مثلا
کہ وہ اب دوسرے ملک میں آ نہیں سکتے، ان کی رینج نہیں آتی. اب جب کوئی ان کے ساتھ معاملہ پیش آتا تھا مشکل، تو ان کو بڑی مشکل ہوتی تھی. انہی کی ناطے سے بات ایک موقع پہ ایسی ہوئی کہ ان کو محسوس ہوتا تھا کہ میرے کسی بچے کے اوپر جادو کوئی کرتا ہے، خاندان کا شخص. تو ان کے بزرگ صاحب نے اس کا حل یہ دیا کہ اپنے اس بچے کو کسی بھی طرح کرا کے نا اس ملک سے باہر بھیج دو. کیوں؟ کہ وہ جو جادو کریں گی نا، اس کا اثر دوسرے سمندر پار نہیں جائے گا. یہ کیا ہے؟ یخ رسون، اٹکلیں. دین سب کے لیے ہے، تو ایسی چیزوں کو سوچ کے لوگ خام اپنے آپ کو مختلف قسم کی مشکلات میں ڈالتے ہیں. پھر آگے بتایا کہ اٹکل کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے. لوگ تو ایسی سپوز چیزوں کو خدا سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل ذات کون سی ہے؟ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی وہ ذات ہے جس نے بنائی تمہارے لیے رات. کوئی اور بنا سکتا ہے رات؟ روشنی ہو اور کوئی سارے دھکا لگائیں کہ رات ہو جائے، ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو یاد رکھو کہ تم پہ بھی خوشی اور غم کی رات اور صبح لانے والی ذات وہی ہے. بنائی کیوں رات؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم آرام کرو اس میں. کرتے ہیں آرام؟ کتنے بجے سوئے تھے رات کو؟ ہماری راتیں بے آرامی کی راتیں تو نہیں ہیں. پھر ہم کہتے ہیں فریش نہیں ہوتے دن میں، ہم رات کو جاگتے ہیں اور جب رات ختم ہونے والی ہوتی ہے تو سوتے ہیں. پھر صبح سورج تو نہیں سو رہا ہوتا، وہ ٹوٹ جائے گا. تو لِتَسْكُنُوا فِيهِ، آرام پکڑو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو روشن بنایا. خوب چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، دیکھنے والا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے. یعنی یہ لفظ نا مبصر، دکھانے والا، یعنی دن کی روشنی میں دوسری چیزیں ہمیں بہت واضح دکھتی ہیں، کھلی دکھتی ہیں، اور خود دن بھی دکھتا ہے. یہ دونوں معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. ان نفی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. سب کے لیے نہیں، غور سے سننے والوں کے لیے اس میں نشانیاں. کیا نشانی ہو سکتی ہے اس کے اندر کہ جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کچھ بتا دیا کہ جب رات دن سورج چاند ستارے سارے اس کے ہاتھ میں ہیں، تو تم بھی اس کے اختیار میں ہو. رات اپنے وقت پہ آئے گی، صبح اپنے وقت میں ہوگی، تو تمہارے غم بھی اپنے وقت میں ہی ڈھلیں گے. ہر مسئلے کے حل کا ایک وقت ہوتا ہے، ہر بیماری کی شفا کو ایک وقت چاہیے. تو تم دھکے لگا کے چیزوں کو ادھر ادھر نہیں کر سکتے، یہ صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں. اس لیے تم مناسب وقت کا انتظار کرو. اور بہت ساری اس میں نشانی ہے جو اس غور سے سننے والوں کو خود ہی ملتی ہیں. پیچھے بھی اس پہ بات ہو گئی، رات ہے تو ٹھنڈی ہے، دن ہے تو گرم ہے، لیکن زندگی کے اندر اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالات بدلتے ہی رہتے ہیں. جب غموں کی رات آئی ہو تو صبح کا انتظار کرو، خوشی آئے گی. جس رب نے غم دیا وہی خوشی دے گا، اور جس رب نے خوشی دی ہے وہی غم دے بھی سکتا ہے. اس کے باوجود لوگوں کا حال اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے؟ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں بنائی ہے اللہ نے اولاد. حالانکہ سبحانہو، وہ پاک ہے اس سے. یعنی یہ کہتے ہیں تو کہتے رہے، ان کے کہنے سے اللہ تعالیٰ نہیں مان جائے گا کہ یہ بات حقیقت ہے. پھر کون ہے وہ؟ هُوَ الْغَنِي، بے نیاز، دولت مند. کس سے بے نیاز؟ اولاد سے بے نیاز، مال و دولت سے بے نیاز. کیوں؟ اس لیے کہ اولاد کی جگہ ساری مخلوق اس کی مملوک ہے. غلام بن کے، عبد بن کے کھڑے ہیں، جس کو جو حکم دے گا وہ کر لیں گے. اولاد سے معاشی امیدیں لگائی ہوتی ہیں لوگوں نے، تو وہ غنی اس لیے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس بات کی. بہذا کدھر ہے؟ یہ ان کا قول کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے. اللہ کہہ رہے ایسی باتیں کہتے ہو، کوئی دلیل دکھا دو، کوئی سند، کوئی لکھت پڑھت ہے کہیں، تمہیں آسمانوں میں لکھا ہوا مل گیا کہ اللہ نے بیٹا بنا دیا، یہ بنا دیا. اصل میں یہاں مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی طرف بھی اشارہ ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. دو دلائل پیش کیے جا رہے ہیں اس میں. پہلا کیا ہے کہ هو الغنی، کسی کا محتاج نہیں، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود کے لیے، اپنی نشو و نما کے لیے، اپنی بقا کے لیے اس ذات کا محتاج ہے. اولاد کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو کمزور ہو. اللہ کمزور نہیں ہے. اولاد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اپنے دشمنوں کو کوئی مغلوب کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو خود غالب ہے، وہ تو خود بادشاہ ہے. اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ لوگوں کو رزق میں مدد دے، تو اللہ تعالیٰ تو خود الرزاق ہے. جب انسان دنیا سے جانے والا ہوتا ہے, رخت سفر باندھتا ہے, تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جو مرنے کے بعد اس کی چیزوں, اس کے نام, اس کی چیزوں کو لے کر اس کی یاد کو باقی رکھ سکے. اللہ کی ذات, اس کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں, اس کے پاس تو سب کچھ ہے, اس کو اولاد کی کیوں ضرورت ہے؟ اور پھر دوسری دلیل دیتا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی ہے. جب ساری کائنات اس کی مملوک ہے تو اولاد کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیے, غلام بیٹا تو نہیں بن سکتا نا. ان عندکم من سلطان بہذا, اس بہودہ بات کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں ہے. تو پھر سوچو, کیا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ پر بہتان باندھتے ہو جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں؟ ایسی باتیں کر کے اللہ کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہو؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے. اس سے دیکھیں, لا تعلمون کے لفظ سے ایک اور اشارہ بھی ملتا ہے کہ علم کی کمی سے انسان اللہ کا بھی حق نہیں پہچان پاتا. قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب علی اللہ کذب لا یفلحون, آپ فرمائیے, جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ دنیا میں اگر تھوڑا فائدہ اٹھا بھی لیں تو کیا ہوا, متاؤں فی دنیا, چند روز کی لطف اندوزی ہے دنیا میں, ثم الینا مرجعہم, پھر ہماری ہی طرف ان کو لوٹنا ہے, ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون, پھر ہم چکھائیں گے ان کو سخت عذاب بوجہ اس کے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. یہاں پہ موضوع پورا ہوتا ہے کہ کیسے اتنی بڑی ذات کو چھوڑ کر لوگ اپنی مرضی سے ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ہم سب کو بھی ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسی کہاوتیں اور کہانیاں تو نہیں گھڑ چکے. اب یہاں سے آگے سورت کا وہ حصہ ہے جس میں انبیاء کرام کے قصے ہیں. ان کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا تناظر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, تو پھر آپ انشاءاللہ انجوائے کریں گے. سورت الاعراف سے لے کے سورہ یونس تک آپ نے کئی بار انبیاء کرام کے قصے پڑھے اور آگے بھی پڑھیں گے, لیکن پہلے بھی بات ہوئی کہ ہر جگہ جو بھی نبیوں کا تذکرہ ہے قوموں کا, وہ مختلف تناظر میں ہے. یہاں حضرت نوح کا قصہ ہمارے سامنے ہے. حضرت نوح 950 سال کی تبلیغ کر رہے تھے, لیکن ان کی تبلیغ کا آخری دور ہے. آپ امیجن کریں کہ 950 سال میں سے ہو سکتا ہے 900 سال کر چکے, اب آخری سال ہے نا, وہ یہاں بیان ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ سورت یونس بھی مکی دور میں کہ اس دور میں کہ جہاں اللہ کے نبی کے مکی دور کا آخری دور تھا. حجت کا انداز, اب لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرو, اب آگے نکلنے کی باتیں ہیں, مکہ سے مدینہ کے راستے بن رہے, تو ان چند باتوں کو ذہن میں رکھ کر سٹوری کو دیکھتے ہیں. فرمایا آیت نمبر 71, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ, اور سنائیے ان کو کہانی یا قصہ نوح علیہ السلام کا. ان کو نوح علیہ السلام کی کہانی سنائیے. کیوں سنائیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی کا دل آزرد ہے, دکھی ہے, جیسے ماں کہانیاں سناتی ہے نا روتے بچے کو, آؤ میں تمہیں کہانی سناؤں, کھانا کھلاتے ہوئے کہانی سناتی ہے. اللہ اپنے نبی کی ایسی دل سوزی کرتے ہیں کہ وہ نبی جو ایک لمبے عرصے سے مکہ والوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے, لیکن اپنے کفر و شرک کے ساتھ ایسے چمٹے ہوئے تھے کہ حق کے اجالے کو دیکھنا ہی گوارا نہیں کر رہے تھے. پہلے ان کو عقلی دلائل دیے گئے پچھلی آیات میں, اور کوشش کی گئی کہ ہٹ دھرمی چھوڑ دیں, یہ اس کا انجام بڑا برا ہے. اگر مہلت کے یہ لمحے تم نے ضائع کر دیے تو غضب الہی کی آگ تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی. کچھ لوگ تو سنبھل جاتے ہیں لیکن بہت نہیں سمجھتے. تو اب یہاں ان کو انسانی تاریخ کے واقعات سنائے جا رہے ہیں کہ شاید ان کا دل پسیج جائے, شاید یہ حق کو قبول کرنے کی طرف راغب ہو جائیں. اور یہاں اللہ کے نبی کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اس وقت غموں کی رات بڑی گہری ہے. آپ کو وطن عام الحزن قرار دیا تھا وہ سال جس سال حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہوا, 1090. اتنے غم میں اللہ کہہ رہے ہیں غم نہ کریں, آپ کامیاب ہیں. یہ ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا, یہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سچا مومن حالات کی چکی میں پس رہا ہو, گردش دوراں کا شکار ہو, کوئی چیز سازگار نہیں, نہ مال نہ اولاد نہ گھر. ایسے وقتوں میں لوگ واقعی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور سائیکٹریسٹ کیا پاگل خانوں میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن سچا مومن ایسے وقت میں رب کو پا لیتا ہے. وہ ایک ایسی روشنی، ایک ایسی معرفت اس کو مل جاتی ہے، وہ کہتا ہے پھر اور غم آئیں، پھر اور مصیبتیں، میرا رب اس سے بڑا ہے کہ جو ان مشکلات سے مجھے نکال سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ کہانی سناتے ہیں کہ سنائیے ان کو نبا نوح. کیا ہوا؟ اس قال علی قومی، جب اس نے اپنی قوم کو کہا، کس نے؟ نوح نے. کیا کہا؟ ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اے میری قوم، اگر تم پر گرا ہے میرا قیام اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیتوں کے ذریعے، یعنی میں جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی نشانیاں بتاتا ہوں، لگتا ہے کہ اب تم تھک گئے ہو، بہت تمہارا صبر ختم ہو گیا اور تم اب بہت تھک گئے ہو، تو جاؤ پھر جو میرے ساتھ کرنا چاہو کر دو. یا یہ نہیں کہا گیا، بلکہ پہلے کہا فعل اللہ توکلت، بس اللہ ہی پر میں توکل کرتا ہوں. فج میں عمرہ کو جاؤ، تم بھی پھر اپنا اجتماعی فیصلہ سنا دو، یعنی اکیلے اکیلے میری مخالفت نہ کرو، بلکہ سب ملو، بیٹھو، ایک میٹنگ کرو، ایک ایسا ڈیلیگیشن بٹھاؤ، کوئی بھی تنہائی میں اکیلے میں سارے ہم خیال لوگوں کو جمع کرو اور بیٹھ کے میرے بارے میں فیصلہ کر دو. اج میں عمرہ کم و شرکا اکم، خود بھی بیٹھ جاؤ اور اپنے شریکوں کو بٹھاؤ. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہارا یہ فیصلہ تم پر مخفی نہ ہو، یعنی اپنے کام میں کوئی شبہ نہ ہو تم کو، یعنی پورے یقین کے ساتھ کرو. ثم مقدو الیہ، پھر میرا فیصلہ کر دو، میرے بارے میں جو دل میں آتا ہے فیصلہ کر دو، مجھے منظور ہے. ولا تنذرون، پھر مجھے مہلت نہ دو. کتنا اعتماد ہے، آپ امیجن کریں، کوئی شخص اتنے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر دے کہ دیکھو مجھے رکھنا ہے تو رکھو، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دو، میری ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مجھے فارغ کر دو. یہ بیوی بھی کہہ سکتی ہے شوہر کو، یہ ماں بھی اپنے بچوں کو کہہ سکتی ہے، یہ آج کے دور میں تو بچے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ کو، لیکن یہاں اس کو ایک سچے دائی دین کی روشنی میں سمجھیے کہ یہ بات کون کرتا ہے جس کے پاس یقین ہے. پیچھے ہم نے دو سبق پہلے دیکھا تھا یہ موضوع کہ اللہ کے راستے میں وہی کھڑا ہو سکتا ہے جس کو اپنی بات کا یقین ہوتا ہے. جاب یہ ہے، جسے کوالٹی کانشیس کہتے ہیں نا، میری کوالٹی یہ ہے، جاب دکھاؤ اس کے مقابلے پہ کوئی اور پین بنا کر. وہ کرتے ہیں نا، ایک مختلف مثال سے سمجھاتی ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، کہ ویسٹ میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو آپ خریدیں، آپ جوس کا ڈبا لیں، دودھ کا ڈبا لیں، نیچے دیکھیں چھوٹا چھوٹا لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کی کوالٹی سے خوش نہیں تو فیل فری، کم بیک، ہم آپ کو واپس دے دیں گے. سنا ہوا نا صحیح بات، یہ کون کرتا ہے؟ کوالٹی کانشیس ہے نا، جو کام کر رہے ہیں پورے صحیح طریقے سے کر رہے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں سے، شوہر کو، کہ جیسا گھر میں چلا رہی ہوں دیکھ لو، پھر اس میں کوئی نقص ہے تو مجھے بتاؤ. یہ یقین کب آتا ہے؟ جب بندہ کوالٹی کانشیس ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ، اسی کے اوپر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں. آج کے دور میں اگر آپ مارکیٹنگ کی زبان میں دیکھیں تو یہی چیز سب سے مہنگی ہے لوگوں کو. ایک آلو آپ خریدتے ہیں کسی ملک سے، وہ آپ کو چند پینی کا پڑتا ہے. اس ایک آلو کو اچھی طرح سے، اس کی کوالٹی کانشیس، اس کو لینا، اس کی مینیجنگ ڈپارٹمنٹ پہ پیسے لگتے ہیں. کچھ چیزیں آپ دیکھیے کہ آپ کہیں ہول سیل میں خرید لیں، مثال ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو پمپ اینڈ شو نہیں ہے، وہاں کچھ نہیں، وہ آپ کو ملے گی جس قیمت پہ وہی چیز کسی بڑے سٹور کے اندر جا کے کسی مال میں سے خریدیں تو چار گنا مہنگی کیوں ہوتی ہے؟ یہ کوالٹی کانشیس کے پیسے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام قوم کو پورے یقین سے کہہ رہے ہیں تم مجھے نہیں برداشت کر سکتے، میرا کھڑا ہونا پسند نہیں، میری نصیحتیں سن سن کے تمہارے کان پک گئے ہیں، تم اور برداشت نہیں کر سکتے، تمہیں میری تنقید پسند نہیں آتی، تو جاؤ پھر شوق سے جاؤ. یہ ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اتنا یقین، جاہ و جلال، حق ان کی زبان سے بول رہے ہیں اور حق بولتا ہے. جس کے سینے میں نور آ جاتا ہے نا، اس کی زبان پہ یقین آ جاتا ہے، اس کو یقین ہے کہ میرا کوئی نہیں کچھ بگاڑے گا. اس کے برعکس آپ ایک ہینکی پینکی سٹائل دینداروں کا، اچھا بھی فلاں میرے سے ناراض ہو جائے گا، نہیں نہیں نہیں، تم جو کہتے کرو لیکن میں کھڑا رہوں گا، نہیں، حق بولنا ہے. تو ماذا بعد الحق کی علت دلال، پچھلی جتنی آیتیں گزری ہیں نا، وہ سب کا یہ کملی نمونہ دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو یقین ہے نا، میرا اللہ کافی ہے مجھے، حسبی اللہ، پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ ناراض ہوں گے کہ نہیں. دیکھیے ہمارے ہاں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, ہم کامیاب دیندار یا مبلغ اس کو کہتے ہیں جس کی بات پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں. اسلام اس کو کامیاب نہیں کہتا. کسی کے پاس اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کی دعوت پہ 1000 لوگ آگے ہیں تو کامیاب ہے اور 10 آئے ہیں تو وہ ناکام ہے. صرف یہ آنر ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونے کا موقع مل گیا, اللہ نے اپنے گھر کے دروازے پہ بٹھا دیا کہ تم میرے گھر کی حفاظت کرو. یہ ہے آنر جس کو مل گئی, فوز العظیم فوز المبین. اب اس کے بعد لوگ ناراض لوگ خوش آئے نہ آئے فائدہ اٹھائے نہیں تو نہ صحیح. پھر ایسا بندہ جب اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے تو اس کی بات دو ٹوک ہوتی ہے. آپ کو تک امام مالک رحمہ اللہ صرف ایک مسئلے کے اوپر کھڑے ہو گئے تھے اور وقت کے خلیفہ نے ان کو جیل میں بھیج دیا تھا. خلیفہ وقت کہتا تھا کہہ دو کہ قرآن جو یہ مخلوق ہے, یہ کہتے تھے میں نہیں کہوں گا. آپ کہیں آج کے دور میں کہیں گے کیا تھا کہہ دیتے, ہمیں کیا لگے وہ مخلوق ہے یا نہیں. اس سے کتنے مسئلے آگے اخذ ہوتے ہیں, کیونکہ کہتے تھے نہیں بل ہوا کلام اللہ, کہتے تھے نہیں اللہ کا کلام ہے اور کلام جیسے میں بول رہی ہوں یہ میری مخلوق نہیں, یہ میرے جسم کے ساتھ ہے. اس وقت بہت بڑا اور یہ سیاسی فتنہ تھا, کبھی پڑھ کے دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. غموں سے نکلیں دنیا کے, پڑھیں دیکھیں کہ کیسے حق کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی. جیل میں ڈال دیا گیا, کہا ڈال دو مجھے کیا, میں نہیں کہوں گا. دیکھیے جتنے یہ دین کے نام پہ فتنے آپ کو دیتے ہیں نا تاریخ میں, یہ سب سیاسی فتنے تھے. پیچھے سیاست تھی, لوگ سیاست کے نام پہ دین کا نام لیتے تھے اور یہ ورسٹ قسم ہوتی ہے تبلیغ کی. سیاسی مفادات کو دین کا نام دے لوگ دین سے اٹھ لیں گے. ایسا دین ایک ٹکے کا نہیں رہے گا کل اللہ کی نظروں میں جس میں آپ صرف اس لیے چون چون کا مربع بنا لیں دین کو کہ سب خوش رہیں سب کو ساتھ لے کے چل رہے اور اصل میں اندر ہے ہی کچھ نہیں, حق نہیں رہا. اور یہ بات سن کے ذرا سوچئے کہ قوم نوح کا حال کیا ہوا ہوگا, کہ بندہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں. اب یہ نہیں کہ نعرے لگاؤ بڑی بڑی باتیں کرو, لیکن فرم, کسی کو میرے سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ میں اس کی غلط بات کو مان جاؤں گی, یہ سوچنی چاہیے پیار سے محبت سے. آئی ریکویسٹ کہ آئی کینٹ چینج مائی سیلف, میں نے آپ کو صاف بتا دیا ہے میں یہ چیز نہیں چھوڑ سکتی. میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میں آپ کے کہنے پہ یہ نہیں دیکھ سکتی, سوری ٹو سے دس بٹ میں یہ نہیں کھا سکتی. نرم دمے گفتگو گرم دمے جستجو, زبان نرم رکھیں لیکن اپنی بات بنوائیں. کہا اگر تمہیں میرا یہ کام برا لگتا ہے جو پھر سارے جمع ہو جاؤ میرے خلاف چال چلو کرو کرو, مجھے یقین ہے کہ میرا کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ اس سٹائل کو تکبر بھی سمجھتے ہیں, کہتے ان کو بڑا مان ہے, پتہ نہیں پیچھے کس کا ہاتھ ہے, کس نے سپورٹ کیا ہوا ان کو, کون ان کی پشپنائی کر رہا ہے. کہا فعل اللہ ہی توکل دو, یہ توکل بولتا ہے. کہا کہ تم کرو نہ کرو تم مجھے ختم کر دو گے نا, میرا راستہ ختم میرا مشن ختم, میں تو کامیاب ہوں کیونکہ میں تو یہ پیغام لے کے ہی نہیں آیا اللہ تعالیٰ سے کہ 950 سال تبلیغ کرو تو پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ 10,000 لوگ ہوں گے. اب امیجن کریں ذرا اس وقت, شاید آپ ابھی اس درد کو نہ محسوس کر سکیں کیونکہ آپ ابھی سیکھنے کے مرحلوں میں, لیکن زبان زیادہ عام یہ بات معروف ہے. 950 سال کی تبلیغ کے بعد صرف 70 لوگ کیوں آئے, کہ حضرت نوح کو بات کرنی نہیں آتی تھی. سوچیں امیجن کریں, کیا نعوذ باللہ وہ سست ہیں, سوتے رہتے تھے گھر میں, دیر سے جاتے تھے اپنے بتانے والوں کو. نہیں یہ چیز لوگوں کو نہیں پسند کہ میں مقامی و تذکیری بآیات اللہ, یہ چار لفظ یاد کر لیں. ہر دور کے لوگوں کو یہ بڑے برے لگتے ہیں, بآیات اللہ سے کیوں تذکیر کرتے ہو, ہمارے بزرگوں کی باتیں کرو, ہمارے اقوال و افعال بیان کرو, ہمارے خاندان کی باتیں کرو, رسم و رواج کی, معاشرے کی, سوسائٹی کی, سپر پاورز کی, وقت دیکھ کے تبلیغ کرو, حالات دیکھ کے بات کرو. ٹھیک ہے غلط نام مت بولو کسی کے, لیکن دین کو مت بدلو. تو ایسی باتوں کے اوپر انہوں نے جب یقین سے بات کی اور ساتھ کہہ سم مقدو الیا, میرا کام تمام کرو, مارو مجھ کو, چلاؤ گولی, یہ انداز ہے. ولا تنظرون, مجھے بالکل مہلت نہ دو, لیکن فائن طلئی تم, اگر یہ سب نہیں تم نے منہ پھیر ہی لیا تو فما سال تو کم بنا جرن, تو نہیں طلب کیا میں نے تم سے کوئی اجر, جاؤ پھر شوق سے جاؤ. تمہارے جانے سے میری کون سی کوئی پے کم ہو جائے گی, تمہارے جانے سے میری دولت میں کیا کمی آئے گی, کیوں کہ ان اجری الا علی اللہ, میرا اجر میری مزدوری تو اللہ کے اوپر ہے. تو پیسوں کے لیے تمہیں تھوڑی بلاتا ہوں کہ آؤ اور پیسے دو اور چندے اکٹھے کرو اور پیسے لگاؤ تاکہ تمہارے سے مجھے فائدہ ہو. یہ ہے چیز جو ضرورت دیتی ہے بندے کو, کہ تمہیں جو بات بتا رہا ہوں اس میں میرے اپنے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے. تم میں سے ایک آ کے سن لے, تم میں سے 100 آ کے سن لے, میرے لیے ایک ہی برابر ہے. کیونکہ مجھے تو جیسے ایک آنے والے کا اجر ہے تو 99 نہ آنے والوں پہ صبر کا اجر مل جائے گا, لیکن نقصان تمہارا ہوگا. وہ امیر تو انا خون امن المسلمین, لیکن تمہارے آنے اور جانے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں مسلم ہی رہوں گا. میں پیئر پریشر کا شکار نہیں ہو جاؤں گا. میں سوچوں گا سارے اٹھ کے جا رہے ہیں تو میں بھی اٹھ کے چلا جاؤں, یہ نہیں کروں گا, میں اپنا کام کروں گا. دیکھیے یہ انداز اگر اللہ آج بھی دے دینا دینداروں کو تو لوگ ٹھیک ہو جائیں. آج ہم نے ڈھیلا کر دیا تو لوگ ڈھیلے ہو گئے, ہم نے لوگوں کے آگے پیسے ہاتھ پھیلائے تو ہماری عزت ختم ہو گئی. در در کا سائل جو ہوتا ہے وہ غیور نہیں رہتا. اللہ والا کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا. اب لوگوں کو کہاں یہ قبول تھی باتیں. وکذبوا, چٹلا دیا اس کو. فنجیناہو, پھر ہم نے خوشخبری دی. یہ تھا وہ جملہ جو اللہ کے نبی کے دل پر مرہم بن کے پڑا ہوگا اس وقت, کہ اللہ کے نبی ابو طالب چلے گئے, کوئی بات نہیں, بیوی ختیجہ انتقال کر گئی, کر گئی, آپ ان کے بھی ہاتھ پہ تھوڑی یہ دین کا کام لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ ڈے ون سے آپ کی زندگی میں تھے. پہلی عورت حضرت ختیجہ ہی تھی اور ابو طالب بھی گھر کا آپ کا حامی تھا, لیکن ان کے بھروسے پہ تھوڑی آپ نے یہ کام کیا تھا کہ اب یہ فوت ہو گئے ہیں یا چلے گئے ہیں تو اب آپ کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں گے. نہیں, جانے دیجیے. فکذبوہ فنجیناہو, انہوں نے جھٹلایا, اللہ نے نہیں چاہتی. ایسے لگ رہا ہے کہ بیچ میں کوئی تیسری چیز ہی نہیں, بلکہ اگر آپ اس کو عربی لغت کے انداز سے دیکھیں نا تو مفہوم کچھ اس قسم کا ذہن میں آ رہا ہے کہ جب انہوں نے جھٹلایا تبھی اللہ نے نجات دی. لوگ نہ جھٹلاتے تو شاید نجات ہی نہ ملتی. تو مکہ والو تم بھی سمجھ لو کہ اگر حضرت تم نے اپنی قوم کو سمجھا لیا پھر نہ باز آئے تو ان کا انجام کیا ہوا, کہ طوفان آ گیا, اللہ نے ان کے غرور کو توڑا, ان کو پتوں کی طرح بہا دیا اس پانی کے اندر, ان کا نام و نشان نہ رہا. تو ہوش کرو کہ اس نافرمانی اور مسلسل انکار کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرمایا فکذبوہ فنجیناہ, تو آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا, ہم نے آپ کو نجات دی. اور کن کو دی؟ ومن معہ فی الفلک, اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں تھے. وجعلناہم خلائف, اور ہم نے بنا دیا انہیں ان کا جانشین, انہی سے دنیا چلائی آگے. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور ڈبو دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. کل آیتوں کو جھٹلانے والے پانی میں ڈبوئے گئے, آج امت مسلمہ کے جھٹلانے والے خواہشوں میں ڈوب گئے, تمناؤں میں ڈوب گئے, اپنی ذات کے خول میں ڈوب گئے. ایک پانی میں بندہ ڈوبتا ہے, ایک بغیر پانی کے ڈوبتا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المنظرین, بس دیکھو کیسا برا انجام ہوا ان ڈرائے جانے والوں کا. یہ جو لوگ بہت بڑے بنتے تھے یہ ڈوب گئے, کچھ نہ ملا ان کو. ثم بعثنا من بعدہ رسلا, پھر ہم نے ان کے بعد کئی رسول بھیجے. الی قومہم, ان کی قوموں کی طرف. انبیاء کرام کا سلسلہ چلتا رہا, ہر نبی نے قوم کو پیغام دیا. کیسے؟ فجاؤہم بالبینات, وہ آئے ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ. کسی نبی نے اپنی باتیں نہیں کی, وقت کی باتیں, رواج کی باتیں نہیں کی, بلکہ بینات کی بات کی, معجزات, دلائل. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل, تو وہ ایسے تنا تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے. یہ ہے اصل میں جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پرائم ٹائم اس پورے سبق کا, کہ جس بات کو پہلی دفعہ جھٹلا چکے تھے, انکار کر چکے تھے, دوبارہ اس کو مان نہیں سکے, توفیق چھن گئی. کذالک نتب ولا قلوب المعتدین, اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں پر. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک سنت بیان کی ہے کہ جب کوئی قوم ایک بار کسی بات کو ماننے سے انکار کر دے تو پھر دوبارہ اس کو توفیق ہی نہیں ملتی، مہر لگ جاتی ہے۔ حق کو دیکھے، جو حق کی آواز سنے، جو حق کی دعوت کو سمجھ بھی جائے، قبول کرنے بھی لگ جائے، لیکن اپنی بدعمالیوں اور خواہشوں میں ڈوبنے کی وجہ سے یا کچھ نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی توفیق نہیں دیتا۔ ان کے دل چاہیں بھی حق کی طرف آنے کو، لیکن پھر اللہ نہیں آنے دیتا۔ یہاں جو لفظ آئے نا معتدین، اس کو تھوڑا دیکھیے گا، عین دال واو ہے اس کا روٹ، ویسے وہی ہے جو ادوب کا روٹ ہوتا ہے، لیکن یہاں تا بیچ میں جب آ گئی تو معتد۔ معتد کہتے ہیں ایسا شخص جو اپنے نفس کی خواہش کی تعویل کرتے ہوئے حق اور انصاف کی حدود سے تجاوز کر جائے۔ ذرا اس تعریف پہ پرکھیں ہم سب اپنے آپ کو، کیا اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے حق اور انصاف کی حدوں پہ قائم رہتی ہوں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
شکرا یا ربی، شکرا اللہ، قلبی شکرا، شکرا یا ربی، شکرا اللہ، شکرا یا ربی، شکرا اللہ، شکرا یا ربی، شکرا اللہ۔ قل هو الله أحد قل هو رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے رات بن جائے کبھی مثل سحر تو آئے دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے دیکھنے والا ہو کوئی تو نظر تو آئے سے عاجز ہے خیرت تجھ سے عاجز ہے خیرت تجھ سے عاجز ہے خیرت
قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد
آخرت کا کوئی غم اس کو نہ تڑپائے خدا اس گناہ گار مظفر کو بھی مل جائے خدا آخرت کا کوئی غم اس کو نہ تڑپائے خدا اس گناہ گار مظفر کو بھی مل جائے خدا اس گناہ گار مظفر کو بھی مل جائے خدا تیری رحمت کی سند تیری رحمت کی سند تیری رحمت کی سند قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد
قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد
from those
and me. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ بن عمران اور ان کے بھائی ہارون کو فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس نشانیاں دے کر بھیجا آگے چونکہ قوم فرعون کی سرکشی کا ذکر ہے اس لیے اس جگہ فرعون کے ساتھ اس کی قوم کے سرداروں کا ذکر آ گیا فاستکبروا پھر انہوں نے تکبر کیا یعنی بڑا سمجھا اپنے آپ کو بتر الحق کی وغمت الناس حق کو جھٹلا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا وہی کیفیت حق آیا انہوں نے اپنے آپ کو بڑا کیا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ اور یہ تھے ہی مجرم لوگ موسیٰ اور ہارون کی بات کو حقیر سمجھا مغرور ہو گئے اس لیے تباہ نہ کیا یہ مجرم تھے یہ عادی تھے انہوں نے رسالت کے پیغام کو ہلکا سمجھا اور نتیجہ کیا ہوا کہ رسالت کی تردید کی جرت کر دی یہ جملہ کتنا قابل غور ہے فلما جاہم الحق جب آگے ان کے پاس حق من عندنا ہمارے پاس سے دکھا تو حق موسیٰ رہا تھا لیکن آیا تو ہماری طرف سے تھا موسیٰ تو ہمارے ہی قاصد تھے اور دیکھو ان کے پاس حق آ گیا تھا لیکن ان کی زبانوں پہ کیا آیا قالوا ان ھذا لسحر مبین بے شک البتہ یہ تو جادو ہے بہت کھلا یہ موسیٰ کے معجزات یہ تو کھلا جادو ہے یہ ہوتا ہے وہ الزام جو ان لوگوں کی زبان سے لگتا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے حق کے متلاشی نہیں ہوتے جو بات دل پہ اثر کرتی ہے اس کو جادو کہہ دیتے ہیں یہ بڑا جادوگر ہے قال موسیٰ موسیٰ نے کہا اتقولون للحق لما جاءكم، کیا تم حق کو کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا کہتے ہو؟ یہ جو اگلا جملہ ہے نا، اس کو انورٹڈ کامرس میں کر لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کہتے تھے، کیونکہ یہ آیت تھوڑی ٹرکی ترجمہ ہو جاتا ہے اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوٹ نہیں کریں گے. تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اسحرن ہاذا، اس کے آگے آپ کوشچن مارک بھی لگا سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے، کیا جادو ہے یہ؟ یہ تھا ان کا کال حق کے آنے کے بعد جو ان کی زبان سے ادا ہوا، یعنی جب تمہارے پاس حق آ گیا تو کیا تم اس کو جادو کہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب اور انکار کے طور پہ کہا کہ جو اللہ کی طرف سے حق آ گیا، سچ آ گیا، تم اسے جادو کہتے ہو؟ جادو کی تو کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ تو آنکھوں کا دھوکا ہے. اور تقولون کا مفعول محذوف ہے، اسحرن کیا جادو ہے یہ؟ یہ مفعول نہیں ہے، الگ جملہ ہے. اچھا تم کہتے ہو تو کہتے رہو، ولا یفلح الساحرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جادوگر پھر کامیاب نہیں ہوتے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے کلام کا تتمہ ہے کہ جادو نہیں، جادو ہوتا تو ختم ہو چکا ہوتا، اور جادوگروں کے جادو کو تباہ نہ کر سکتا. اصل میں ان کا یہ جو اوپر جملہ تھا نا، سحر ہاذا، اسی کے جواب میں یہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا. فرعونیوں نے الزام لگایا کہ تم جادو کے ذریعے بڑا بننا چاہتے ہو، کہا نہیں، جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. پھر ایک اور الزام لگتا ہے، قالو اجیتنا، کہنے لگے کیا آیا ہے تو یا لایا ہے تو، کیا تم آئے ہو ہمارے پاس، کیوں، لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تاکہ ہمیں پھر دو اس دین سے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اس کو نمبرز میں لگا لیں، یہ ایک الزام اس آیت میں لگ رہا ہے. دوسرا الزام کیا ہے، وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَّا، تم دونوں کو بڑائی مل جائے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، ٹھیک ہے، وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، تو ہم نہیں ہیں تم دونوں پر ایمان لانے والے، ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے. اب دیکھیے کہ اللہ کے راستے میں کیسے الزام لگتے ہیں. اس ایک جملے میں دو الزام اور ایک دعویٰ ہے. پہلا الزام کیا ہے کہ آپ اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے پھیر دو، یہ بھی الزام ہے کہ تم آئے ہی اس لیے ہو کہ ہماری نسبتیں پہلے لوگوں سے ختم ہو جائیں، جو ہمارے باپ دادا تھے، جن بتوں کے وہ پجاری تھے، تم ان سے ہمیں اٹھانا چاہتے ہو. یہاں لفظ تلفتا نکایا ہے لام فاتا سے، التفتا کہتے ہیں متوجہ ہونے کو، چہرہ پھیر کر توجہ کرنا، کسی چیز کو دائیں کا بائیں پھیرنا. تو اسی سے اردو میں ایک لفظ ہے نا التفات، کہ تم ہمارا رخ ادھر سے پھیر کر ادھر کرنا چاہتے ہو. دیکھیے دلیل کے جواب میں پہلے تکبر کیا، اب الزام تراشی شروع ہو گئے. اور یہ جو بات لکم الکبریا، تو کبریا یعنی حکومت اور اقتدار کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ اس میں بڑائی کا اظہار ہوتا ہے، سب پر بزرگی، فوقیت حاصل ہو، یعنی تم تو بڑے بننے آئے ہو. یہ دو الزام تھے. اور دعویٰ کہ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تم پہ ایمان نہیں لائیں گے، آرام سے بیٹھو، ہم ایمان نہیں لائیں گے تم پر. آمن بی کہتے ہیں اطاعت کرنا، اور لکما کے لام کا اثر ایمان پر آ رہا ہے. دیکھیے اصل میں یہ ایک صرف سیاسی شوشہ دیا جا رہا ہے، فکر پیچھے کرسی کی تھی، یہاں ان کی دین کی دعوت کو سیاسی رنگ دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کسی اور نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے حکومت چاہیے، مجھے کرسی چاہیے، مجھے بڑا بننا ہے. لیکن ہر دور کے لوگوں کو یہ ضرور غلط فہمی ہوئی کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والوں کے کچھ اندر چھپے ہوئے مقاصد ہیں، یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، یہ گریب کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنا نام لگانا چاہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ والوں کا سیاست سے کیا کام، موسیٰ کو کیا بننا تھا بھائی، کیا وہ صدر بنتے، وزیر بنتے، پرائم منسٹر بنتے؟ اللہ نے ان کو جو بنا دیا کیا وہ چھوٹا تھا؟ لیکن جب لوگوں کے پاس دعووں کے
سوار کچھ نہیں رہتا تو وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کا پول کھول دیا کہ اصل بات ہے کہ کبر انکار کا سبب اور بڑائی جانے کا بھی سبب ان کا کبر تھا. اب آگے پھر وہی مقابلہ شروع ہوتا ہے جس کا ذکر پہلے ہوا. پہلے الزام لگا دیے, ان کو بڑا کیا, اس طرح کی باتیں کر کرا کے کہہ دیا کہ ہم تو تم پر ایمان نہیں لائیں گے, جو بھی کہنا ہے کہہ لو, جو کرنا ہے کر لو. وقال فرعون, اور کہا فرعون نے, اتونی بکل ساحر علیم, میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو بلا لاؤ, ہر طرح کے جادوگروں کو لاؤ. اپنی قوم کو کہا, بات کہتے ہیں کہ ٹریننگ دینے کی بات ہوئی, سکھاؤ. پھر کئی سال تک جادو کی تعلیم دی گئی لوگوں کو, اور بعض کہتے ہیں کہ ویسے ہی بہت سارا جادو تھا وہاں اور ان سب کو وہ لینے کے اور آنے کے لیے تیار تھے. پھر کیا ہوا, فلم مجا السحرتو, پھر جب آگے جادوگر, یہاں سحرتو یا سحرتن جو ہوتا ہے یہ ساحر کی جمع ہے, جیسے طالب کی جمع طلبہ کہتے ہیں نا, طلبہ. تو جادوگر آگے, قال لهم موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, القو, تم ڈالو, یعنی پہل کرو, بسم اللہ کرو, تمہیں ٹاس دیتے ہیں, تم پہل کر لو. مان تم ملکون, جو کچھ تم ڈالنے والے ہو, جو تم نے ڈالنا ہے وہ ڈالو. مراد کیا کہ اپنا داؤ دکھاؤ. فلما القو, پھر جب انہوں نے ڈالا, قال موسیٰ ما جئتم به سحر, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تم جادو ہی لائے ہو. ان اللہ سیبطلہ, ان قریب اللہ اس کو باطل کر دے گا. کس کو؟ اس جادو کو. اس لیے ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین, اللہ تعالی مفسدوں کے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا. یہاں مفسد سے مراد جادوگر ہے. اور فساد ان کا کیا تھا کہ یہ توحید کے پیغام کو اپنے کرتبوں کے ساتھ زائل کرنا چاہتے تھے. جن موسیٰ علیہ السلام کی شان اور شوکت اور ان کا مقام کم کرنا چاہتے تھے. اور دنیا میں سب سے بڑا فساد آتا ہی توحید کے مٹانے سے. شرک دنیا میں سب سے بڑا فساد پھیلانے والا ایلیمنٹ ہے. تو یہ حق کو جھٹلانا چاہتے تھے, کہا جھٹلا دو, تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو. دیکھیے کسی کا یہ جملہ کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, دنیا میں یہ جملے ذاتی اور اجتماعی دونوں طور پہ لوگ بولتے ہیں, پتہ نہیں آپ کو ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ایک رویہ ہوتا ہے, ہائے پلیز نہ کریے گا, پلیز معاف کر دیں, آئندہ نہ کریں, ایسا نہ کریے گا. اور ایک دوسری رویہ ہے, جاؤ جو کرنا کرو, لے کے آؤ جو تمہارے پاس سانپ ہے کھول کے دکھاؤ. میں اسی کے ساتھ ہوا نکل جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انداز میں یہی چیلنجنگ رویہ دکھ رہا ہے, جو کرنا ہے نا کر لو, پھر جاؤ, میں بیٹھا ہوں, تم کر کے آؤ اپنا کام, پھر مجھے بتانا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, اور اللہ اپنی آیات سے حق کو جمع دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ, خواہ مجرموں کو یہ بات بڑی ناپسند لگے, ذرا بھی نہ ان کو اچھی لگے, پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کو دور کر دیتا ہے. وہی بات جو پیچھے کئی بار گزری. یہاں لفظ قومہ کا جو آیا تھا, بعض کہتے ہیں موسیٰ کی قوم کے نوجوان مراد ہے, بعض کہتے ہیں فرعون کی قوم کے لوگ مراد ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے قصے سنا کر ہمارے دلوں کو ہدایت پہ جماتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی مرحلے پہ آزمایا ضرور جاتا ہے. جب بھی حق اور باطل کی کشمکش ہوگی نا, تو بعض دفعہ ایسا محسوس ضرور ہوگا کہ حق دبنے لگا, حق جانے والا ہے. لیکن اگر ایک انسان اپنی بات پہ جمع رہے تو حق جاتا نہیں, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ نکھر کے آتا ہے. فما آمن لموسیٰ الا ذریت من قومہ, فما آمن لموسیٰ, پس موسیٰ کی تصدیق نہیں کی, الا ذریت من قومہ, مگر موسیٰ کی قوم کے تھوڑے آدمیوں نے. کیوں نہیں کی؟ اس کی کوئی وجہ تھی؟ اس کا ذکر آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے. الا خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم, ڈرتے ڈرتے فرعون اور اپنے حاکموں سے کہ کہیں ایمان لانے کی اطلاع فرعون کو اگر مل گئی تو ان کو سخت مصیبت میں ڈال دے گا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون اور جادوگروں کی کہانی عمل کی بہت ساری باتیں لیے ہوئے ہمارے سامنے ہیں. یہاں جو بات بیان کی گئی یہ بات ہر دور میں اسی طرح رہی, اور وہ کیا کہ فما آمنا لموسیٰ الا ذریت من قومہ, بڑے تھوڑے لوگوں نے اللہ کی بات کو مانا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی بات تو بڑی خوبصورت ہے اور ہر ایک کی پکار ہے, ہر ایک کی ضرورت بھی ہے, لیکن تھوڑے لوگ کیوں اس دعوت کو قبول کر پاتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلی وجہ, شیطان صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے جو انسان کو اس دعوت کے قبول کرنے سے دور کرتا ہے. دوسری بات ہے کہ بہت سارے وسوسے اور خوف دل میں ڈال دیتا ہے. تیسری بات, دنیاوی مشغولیات اور جو کام انسان پہلے سے کر رہا ہوتا ہے ان کے چھننے کا خوف آنے لگتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سچی تھی, اب اللہ کے نبی تھے, آپ کے بات کرنے کے انداز میں یا آپ کی نیت میں کسی کو شک نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود وہی مانا جس کا ماننا اللہ نے مقدر کر دیا تھا. انسانوں کی تقدیر ہوتی ہے اسی طرح, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی طلب اور تڑپ کے ساتھ حاصل کرتا ہے. یہاں جو لفظ قومی ہی استعمال ہوا اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہا کی ضمیر کس کی طرف جاتی ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ موسیٰ کی قوم, کیونکہ آیت سے پہلے انہی کا ذکر تھا کہ موسیٰ کی قوم میں سے تھوڑے سے ان لوگ ایمان لائے. لیکن بعض مفسرین جس میں امام ابن کثیر بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہو سے مراد یہاں فرعون ہے, یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. اور اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندے کے انتظار میں تھے ہی, جو موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ان کو مل گیا. تو اس لیے موسیٰ پر ان کی قوم میں سے تو سوائے قارون کے سبھی ان پر ایمان لائے. ہاں, ذریت من قومہ سے مراد فرعون کی قوم کے وہ تھوڑے سے لوگ ہیں جن میں سے حضرت آسیہ علیہ السلام بھی شامل ہیں, کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے معاملے کو دیکھا تو فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو کھول دیا اور وہ ایمان لے آئیں. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ صرف وہ بنی اسرائیل موسیٰ پر ایمان لائے جو مصر میں رہتے تھے اور مصر سے نکلتے وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. مراد کیا ہے کہ قبطی ایمان نہیں لائے. امام مجاہد کہتے ہیں کہ ایمان لانے والے ان اسرائیلیوں کی اولاد تھے جن کی ہدایت کے لیے موسیٰ کو بھیجا گیا تھا. آبا کے مرنے کے بعد ان کے بیٹے باقی رہے تھے. ذریت سے یہی لوگ مراد ہیں. اسی طرح اس آیت کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ جب فرعون نے بنی اسرائیل کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر جاری کیا تو بعض اسرائیلی عورتوں نے اپنے نوزائیدہ بچے قبطی عورتوں کو ویسے ہی دے دیے. ان بچوں نے قبطیوں کے پاس پرورش پائی, اور جس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں پر غالب ہوئے اس روز یہی بنی اسرائیلی ایمان لائے جو نسلاً اسرائیلی تھے اور بظاہر قبطی تھے. یعنی اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی کچھ عورتوں نے اپنے بچوں کے قتل سے ان کو بچانے کے لیے قبطی عورتوں کو دیا کہ تم ہی ان بچوں کو پال لو مارنے کی بجائے. اب وہ بچے جو اصلاً اسرائیلی تھے لیکن فرعونی خاندانوں میں ان کے گھروں میں پلے بڑھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غالب کیا جادوگروں کے مقابلے پر تو وہ لوگ جن کی فطرت مسخ نہیں ہوئی تھی حالانکہ کفر کے ماحول میں پرورش پائی وہ ایمان لے آئے. اسی طرح اس میں تھوڑے لوگوں میں فرعون کی بیوی اور فرعون کے خزانچی اور اس کی بیوی اور فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے والی خادمہ اور مرد مومن کا تذکرہ بھی کیا گیا. یعنی تھوڑے ہی تھے. بات کا خلاصہ کیا ہے؟ کون تھا کیا تھا لیکن تھے تھوڑے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس کا قول کہ وہ 70 آدمی مراد ہیں جن کے باپ قبطی تھے اور مائیں اسرائیلی. یہ لوگ اپنے ننہیال والوں کے پیروی کرنے والے ہو گئے. یعنی بعض دفعہ دو مختلف کلچر بھی جمع ہو جاتے ہیں. باپ ایک طرف سے ہوتا ہے ماں دوسری طرف سے ہوتی ہے. تو ایسے بھی لوگ اس سے مراد لیے گئے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یمن میں بسنے والے لوگ تھے. ان کی اولادوں کو ابناؤ فارس کہا جاتا تھا جن کے باپ ایک ملک سے تھے اور مائیں دوسرے ملک سے. وجہ بتا دی الا خوف من فرعون و ملئہ من یفتینہم. یہ جو خوف ہوتا ہے نا یہ انسان کو اللہ کے راستے سے روک لیتا ہے. ملئہم سے پھر مراد کون ہے؟ اس کی ضمیر فرعون کی طرف ہے اور اظہار تعظیم کے لیے جمع آ گیا. ایک رائے یہ ہے. یا دوسری تفسیر اس کی کیا آتی ہے کہ فرعون سے مراد ہیں اس کی اتباع کرنے والے فرعونی لوگ. اور فرعون سے ڈرتے کیوں تھے؟ اس کا ذکر آیت کے آخری حصے میں ہے وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. بے شک فرعون بڑا سرکش ہو چکا تھا زمین پر. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا. یہاں فی الارض سے مراد مصر ہے. یعنی فرعون مصر میں بہت طاقتور تھا. اپنی حدوں سے تجاوز کرنے والا تھا. اور حالانکہ وہ مخلوق تھا اور محتاج تھا اس کے باوجود ربوبیت کا دعویٰ کرنے والا ہو گیا اور اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلانے لگا. ہر دور کے خداؤں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ رعایا کی قسمت کے فیصلے کرنے والے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اقتدار دینے لگے اس وقت ان کے دل میں یہی خیال آنے لگتا ہے کہ اب ہم لوگوں کے نفع نقصان کے بھی مالک ہو گئے. اس سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اب موسیٰ علیہ السلام کی بات آتی ہے. یہاں لفظ علوف کو دیکھ لیتے ہیں. جگہ جسم اور مرتبے کی وجہ سے بلند ہونے کو کہتے ہیں. اور مصرف حد اعتدال سے بڑھ جانا. وقال موسیٰ. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا. کیا کہا؟ یا قومی. اے میری قوم. ان کنتم آمنتم باللہ. اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو. فعلیہ توکلوا. تو اس پر توکل کرو. ان کنتم مسلمین. اگر تم اسی کے لیے فرما بردار ہو. موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں اپنی قوم کا مورال بلند کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے تو فرعون سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. بنی اسرائیل کو اس بات کا ڈر تھا کہ فرعون ہمیں ذلیل و رسوا کرے گا. موسیٰ علیہ السلام ان کی ہمت بندھاتے ہیں کہ تم کیوں خوف کرتے ہو؟ ہاں اس کو ظلم کی عادت تو ہے لیکن کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن کے آنے کے باوجود بھی فرعون کے ظلم و ستم ان پر ختم نہیں ہوئے تھے. اور ایسے وقت میں ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے اور وہ ایمان کی طرف سے آئی ہوئی آزمائشوں ایمان کے راستے میں آئی ہوئی رکاوٹیں جو ہیں ان کے قدموں کو ہلانے کے سبب بننے لگیں. ایسی تمام آزمائشیں جب انسان اپنے دین پر قائم نہ رہ سکے اور اس کو لگے کہ میرے دین کے اندر حرج آئے گا تو اس وقت پھر اس کو اللہ ہی پہ توکل کرنا ہے. جتنا انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات پر زیادہ ہوگا اتنا ہی بیرونی دباؤ سے انسان اپنے آپ کو آزاد پائے گا. موسیٰ علیہ السلام ایک اچھے لیڈر کے طور پہ ایسے وقت میں موریل بلند کرتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قوموں کا مزاج غلامی والا ہو جائے تو اس وقت ایسے حکمرانوں اور ایسے لیڈرز اور ایسے قائدین اور مصلحین کی ضرورت ہوتی ہے جو لوگوں کے حوصلوں کو بلند کر سکیں. اور اگر ایسے وقت میں ایسے بیان دیے جائیں کہ جس سے لوگوں کی ہمتیں اور زیادہ ٹوٹنے لگیں تو پھر وہ لوگ رہے سہے ایمان سے بھی ہاتھ دھونے لگتے ہیں. یہاں اللہ پر توکل کی حقیقت بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے پھر اس کو دوسروں کی باتیں کوئی زیادہ نقصان نہیں دے سکتی. اور یہاں دیکھیے ان کنتم مسلمین فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. یہاں مسلمان ہونے اور توکل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے اس حصے سے خاص طور پہ کہ مسلمان ہونے کی شرط کیا ہے کہ بندہ رب پر توکل کرے. یہ ہم پلہ ہیں, اللہ پر بھروسہ رکھو. جو اس ذات پہ بھروسہ رکھے وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. عبادت اور توکل دونوں ہم پلہ چیزیں ہیں. ایک جگہ آتا ہے فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اس کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا. کیا مخلص ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی دعوت سچی ہے. ہمارے دل میں خوف تو آیا ہوگا لیکن ہمارا توکل اللہ پر ہے. دیکھیے ایک انسان کے دل میں کسی لمحے ہلکا سا خوف آ جانا لیکن دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو تو اس سے ایمان پر حرف نہیں آتا, کیونکہ انسان بشر ہے, اندیشے اور خوف کی نفسیات کے ساتھ جیتا ہے. اسی لیے کہا کہ دیکھو اگر تم مسلمان ہو, اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ پہ توکل کرو. پھر تم کیوں اس کے ظلم کا شکار ہونے سے ڈرتے ہو؟ اور اگر توکل ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ اب جب واقعی توکل ہوتا ہے تو پھر ایسی دعائیں زبان پہ آتی ہیں, کیا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین, اے اللہ میں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنانا. یعنی ہمارا تو توکل ہے لیکن ہمیں ایسی سزائیں نہ دینا یا ایسا نہ آزمائے چاہیں کہ ہم پلٹ جائیں اور ہمارا پلٹنا ظالموں کے لیے فتنہ بن جائے. کہ دیکھو سچا دین ہوتا تو کبھی نہ پلٹتے. اسی طرح اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہے کہ ہمیں ان کافروں کے ظلم کا شکار نہ کرنا, ہم رکاوٹ نہ بن جائیں ان کے ایمان میں آنے کی طرف. پھر ایک اور اس سے مراد کہہ لی گئی کہ کافروں کے کفر میں اضافے کا سبب ہم کو نہ بنانا. وہ یہ نہ کہنے لگے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو کبھی نہ پکڑے جاتے, کہاں ہے ان کا خدا, نعوذ باللہ. اور فتنہ یہاں آزمائش کے معنوں میں ہے. کبھی بھی انسان دین کے راستے میں آزمایا جائے تو اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ میرا وہ حال نہ کرنا کہ دوسرے لوگ مجھے دیکھ کے یہ کہیں کہ اس کا خدا کدھر ہے, اس کو رب کیوں نہیں پکار رہا, اس کو رب کیوں نہیں بچا رہا. آپ دیکھیے کہ ان ساری باتوں سے ایک چیز واضح ہو رہی ہوگی کہ ایمان والا جب دعا بھی کرتا ہے نا تو اپنے اور رب کے تعلق کو بچانے کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایسا نہ کر دینا کہ لوگ یہ سوچیں کہ میرا تعلق تیرے سے اچھا نہیں ہے. حضرت ایوب علیہ السلام پر جب بیماری ڈالی گئی ایک آزمائش تھی اور اللہ تعالیٰ نے صحت مند جسم کو کیڑوں کی آماجگاہ بنا دیا. جلد کی ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ جس کی وجہ سے لوگ کراہت کرنے لگے. روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی نے ان کو اس برے حال میں دیکھ کر یہ کہہ دیا, کیا کہا, کہ نہ جانے کس گناہ کی سزا بھگت رہا. اس کا رب اس سے ناراض ہے, اسی لیے اس کو پکڑ دیا. کہتے ہیں کہ اس جملے نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ کے آگے وہ دعا کرنے پہ مجبور کیا کہ انی مسنی الدر وانت ارحم الراحمین, کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی اور تو بہترین ہے ضرر کو دور کرنے والا. کیونکہ جب بندے کے رب کے ساتھ تعلق پر چوٹ پڑتی ہے نا, تو ایک ایمان والا ہل کے رہ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی دولت اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جب لوگ اس تعلق کے راستے میں رکاوٹ بنے تو وہ پھر پکارتا ہے کہ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, ہم کو کافروں کے اس گروہ سے اپنی رحمت سے نجات عطا کر. ان کی سازشوں, ان کی مکاریوں اور ان کی نحوست سے ہم کو نجات دے. دعا سے پہلے توکل کا ذکر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا کرنے والے کو اللہ کے ساتھ توکل بھی ہونا چاہیے, اللہ پر بھروسہ رکھے, پھر ہی دعا قبول ہوتی ہے. کیونکہ توکل وہ چیز ہے جو باقی کاموں کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. جتنا انسان اللہ پر توکل زیادہ کرتا جائے گا, اتنے اس کے معاملات خوبصورت سے خوبصورت ہوتے جائیں گے. آپ اپنی زندگی میں آزما سکتے ہیں کہ جس معاملے میں آپ کو یقین ہوتا ہے نا کہ میرا رب میری مدد کرے گا, اس میں مدد ہو جاتی ہے. اور جس معاملے میں آپ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں, اسباب کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, تو بعض دفعہ جیتی ہوئی جنگیں بھی ہاری جاتی ہیں, غزوہ حنین کی طرح. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ توکل کرنے والے بھی اللہ سے مانگیں گے. یعنی توکل عمل سے اور دعا کرنے سے روکتا نہیں ہے. ہاتھ توڑ کے بیٹھنے کا نام توکل نہیں ہے, کوشش تو کی جائے گی. وأوحينا إلى موسى وأخيه, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی. کیا وحی تھی وہ؟ ان تبوأ, کہ تم دونوں بناؤ. اصل میں اس کے آگے نون تھا, گر گیا. تبوآن, تم دونوں جگہ بناؤ. لقومکما, واسطے اپنی دونوں کی قوم کے. بھی مصر بیوتن, مصر میں گھروں کی صورت میں. وج الو بیوتکم قبلتم و عقیم الصلا, اور تم اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ قرار دے لو اور نماز کے پابند رہو. وبشر المؤمنین, اور ایمان والوں کو بشارت دے دو. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا. مشکل لفظ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں. تبوا اصل میں تبوا سے ہے. سورۃ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے کہ وَاِسْتُبَوِّئُ الْمَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ, کہ نبی جب آپ جنگ کے لیے جگہ درست کر رہے تھے. اور قبلہ یہاں مرکز کے معنوں میں, کہ اگر عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں تو گھروں میں ہی اس کام کو شروع کر دو. لیکن پہلا کام کیا ہوگا؟ اقیم الصلاۃ. بہت ہی پیاری بات ہے کہ تم اپنے گھروں کو ہی قبلہ رخ کر لو. پہلے گھروں کے قبلے تو ٹھیک کرو, باہر والوں کی فکر تو بعد میں کرو. پہلے یہ دیکھو کہ کیا تمہارے گھروں کے اندر بھی اللہ کے احکامات نافذ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. یہ اس دور کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دعوت دے چکے, فرعون کی طرف سے ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا, بنی اسرائیل کے بیٹوں کو دوبارہ قتل کرنے کا حکم ہو چکا. اب یہ وقت تھا کہ جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہ فرعون کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ تم اپنے گھروں کو الگ کرو. ایک الگ کمیونٹی آباد ہوئی جو دریا کے کنارے تھی. پہلے تو قبطی اور بنی اسرائیلی ملے جلے رہتے تھے, ایک گھر قبطی کا ہے تو ایک بنی اسرائیلی کا ہے, لیکن اس حکم کے بعد پھر ان کے گھر الگ ہو گئے, ذرا سائڈوں پہ چلے گئے. کیونکہ آگے وہ وقت قریب تھا جب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کرنا تھا اور فرعون کو ڈبونا تھا. اب اگر وہ گھروں کے اندر ہی ملے جلے ہوتے تو جس رات نکلنے کی بات ہوتی تو سب کو فوراً پتہ چل جاتا کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمسائے میں سے کوئی کہیں جانے لگے یا لائٹیں جل رہی ہوں گاڑی چلے تو دوسروں کو پتہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو خبر نہیں دینا چاہتے تھے, لہذا موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل نے اپنے گھر ایک الگ جگہ پہ بنا لیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص وقت کے بعد جب حجت تمام ہو جائے تو پھر انسان کو ایسے لوگوں سے اپنے گھروں کو الگ کر لینا چاہیے کہ جو کسی وقت بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے, کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر پکڑ سب کی ہوتی ہے. اگر کسی جگہ آپ مسلمانوں کی کمیونٹیز دیکھیں اور توحید کی بنیاد پہ لوگ جمع ہوں تو وہاں رہنا کسی ایسے علاقے میں رہنے سے بہتر ہوگا کہ جہاں سب مختلف قسم کے لوگ رہتے ہوں. یہاں جو نماز کا ذکر ہے, بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلاۃ الخوف بھی ہے کہ جب تمہیں فرعون کی طرف سے کوئی خوف کا شکار ہو تو نمازیں پڑھ لیا کرو, گھر میں پڑھا کرو, کیونکہ نماز انسان کو جما دیتی ہے. حق کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں اس کا علاج نماز سے ہے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. اور یہاں چھپ کر گھر میں نماز پڑھنے کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے حالات اگر دنیا میں بن جائیں کہ مسلمانوں کو ان کی مسجدوں سے روکا جائے اور جان جانے کا ڈر ہو تو پھر تم گھروں میں ہی مسجدیں بنا لو. اسی طرح وجلو بیوتکم قبلتن کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ گھروں کے اندر عبادت کا اثر دکھے. تمہارے گھروں کے قبلے کیا ہیں؟ آج بڑے شوق اور تپاق کے ساتھ مسجدیں بھی بنوا دی جاتی ہیں اور ان سے تعلق رکھنے میں خوشی محسوس بھی کی جاتی ہے, لیکن جب گھروں کی طرف نگاہ اٹھے تو وہ بالکل ایک مختلف مزاج کا گھر لگتا ہے, ایک مختلف سوچ کا آئینہ دار ہوتا ہے. تو کہا تم اپنے گھروں کے اندر اللہ کا دین جاری کرو, نمازیں تو پڑھتے ہی ہو, اب گھروں کے اندر تم اللہ کے دین کو نافذ بھی کرو. بہت ہی خوبصورت آیت ہے اور عمل کی بات ہے کہ اگر ہم محاسبے کے طور پہ بھی دیکھ سکیں تو کیا میرے گھر قبلہ رو ہے, کیا میرے گھر کے اندر اللہ کا دین نافذ ہو گیا. اور اگر یہاں عبادت کے معنوں میں ہے تو قبلے سے مراد پھر بیت المقدس ہوگا, کیونکہ اس دور میں لوگ بیت المقدس ہی کی طرف مکر کے نماز پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا دین بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ رہنمائی بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ ایک بات جو ہو گئی اب اس کو تم دوسری طرف نہیں کر سکتے. واقیم الصلاح, نماز پڑھو تاکہ تمہیں کافروں پر غلبہ حاصل ہو. وبشر المومنین, اور سچے مومنوں کو بشارتیں دے دو. کس بات کی بشارتیں؟ پہلی بشارت تو یہ کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا, پھر دوسری بشارت کہ اللہ تمہیں اس ملک کا جانشین بنا دے گا, آج دبے ہوئے ہو کل ابھر جاؤ گے, اور تیسری بشارت کیا تھی کہ اللہ تم کو آخرت میں جنت عطا کرے گا. شروع کلام میں موسیٰ اور ہارون دونوں کو خطاب کیا, پھر ان دونوں کو بما ان کی قوم کے مخاطب کیا گیا, کیونکہ ان دونوں کی کوشش اور قوم کے سرداروں کے مشورے سے گھروں کے اندر مسجدیں ہو سکتی تھیں. اس لیے ہر شخص اپنے گھر کے اندر نماز کی جگہ مقرر کرتا اور نماز ادا کرتا. اب آخر میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا, کیوں؟ اس لیے کہ آپ صاحب شریعت نبی تھے اور قوم کو بشارت دینا آپ ہی کے ذمہ تھا. اگر لفظوں کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کروا دوں تو دیکھیے, وجعلوا جمع کا صیغہ, پھر اقیموا جمع کا صیغہ, لیکن بشر واحد کا صیغہ. یہی بات میں نے آپ کو اس سے پہلے بتائی کہ بشارت تو نبی ہی دیں گے. اب دوسرے لوگ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ایسا ضرور ہوگا اور بس یہی ہوگا, نہیں, اصل بشارت اللہ کے نبی کے ذریعے سے ملتی ہے. اس پہ امام بغوی کہتے ہیں کہ بشر سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک شکوہ کرتے ہوئے دکھتے ہیں, اور وہ کیا؟ وقال موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا, ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے مالک، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان آرائش عطا فرمایا. لفظ زینت جہاں استعمال ہوا، زینت کا لفظ عموماً تین چیزوں پر آتا ہے. ایک ہے نفسی زینت، نفس کی زینت. لفظی معنی تو خوبصورتی ہے نا، تو نفس کو جو چیزیں خوبصورت کرتی ہیں. پھر دوسری ہوتی ہے بدن کی زینت، بدنی زینت. اور تیسری ہوتی ہے خارجی زینت. نفس کی زینت ہوتی ہے علم اور ایمان سے. آپ کے اندر جتنا گہرا ایمان آتا جائے گا، آپ کی شخصیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی جائے گی، لوگوں کو کشش محسوس ہوگی آپ کے اندر. اسی طرح آپ کے عمل جتنے خوبصورت ہوں گے، آپ کا اخلاق جتنا خوبصورت ہوگا، اتنی ہی لوگوں کو آپ کے اندر خوبصورتی دکھے گی. اگر کوئی حقیقی اٹریکشن پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے اندر، تو پھر اس کو اپنے علم اور ایمان کو بڑھانا چاہیے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں تو سونے پہ سہاگا. بعض جگہ علم کی زینت تو مل جاتی ہے لیکن ایمان گہرا نہیں ہوتا، اس سے تو بات کھوکھلی ہو جاتی ہے. اس کے برعکس بعض جگہ ایمان گہرا ہوتا ہے لیکن ابھی علم سے تعلق نہیں جڑا. ایسی صورت میں بھی انسان خوبصورت ہو جاتا ہے. اصل خوبصورتی ایمان کی ہے. اسی کی دعا صورت حجرات میں بھی سکھائی گئی نا، کہ اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ مزین کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ اللہ مزیننا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کی خوبصورتیاں عطا فرما. اور وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جب ایک انسان مانگتا ہے. دوسری خوبصورتی ہوتی ہے بدن کی. اس کے لیے مختلف قوموں کے مختلف معیار ہیں. مثلا کسی ملک میں لمبی ناک کو خوبصورتی کہا جاتا ہے تو کسی میں چپٹی کو. کہیں موٹے ہونٹ خوبصورتی کی علامت ہے تو کہیں پتلے. کہیں موٹے جسم خوبصورت سمجھے جاتے ہیں تو کہیں دبلے پتلے. اس لیے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں آتا. لیکن تیسری زینت ہوتی ہے خارجی زینت. یہ ہوتی ہے آپ کا لباس، آپ کے زیورات، مال، گھر، سٹیٹس. اس کے لیے بھی دولت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے اس کی خارجی زینت میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اور جن کے پاس کمی ہوتی ہے اس کی اس چیز میں کمی ہوتی ہے. اور اللہ نے یہ دیا تھا فرعونیوں کو، اسی لیے تو موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو نے دے دیا ان کو. آج بھی فرعونی آرٹ اور ان کی پینٹنگز مشہور ہیں. ان کے فن تعمیر کے بہترین شاہکار آپ کو دنیا میں دکھیں گے. کہ اللہ تو نے ان کو اتنا کچھ دیا لیکن یہ اسے کر کیا رہے ہیں؟ لیو دلو ان سبیلک، اپنے مال دکھا دکھا کے لوگوں کے ایمان کو خریدتے ہیں. لیو دلو میں لام عاقبت کا ہے، عاقبت انجام کا، یعنی وہ لام جو نتیجے پر داخل ہو. اور لام سے پہلے کا کلام بعد والے کلام کا سبب ہوتا ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ تیرے دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ گمراہ اور گمراہ کن ہو گئے. ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ فَلْتَقَتْهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِمْ عُدُوًّا وَحَزَنًا، کہ فرعون کے آدمیوں نے موسیٰ کو پا لیا، کہ موسیٰ نتیجے میں ان کے دشمن اور ان کے حزن کا سبب بن جائیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ لام بمانی تاکہ کے ہے، گے بولتے ہیں اس کو، تاکہ یعنی تاکہ تو نے یہ معلومات دے کر ان کو ڈھیل دی تاکہ وہ گمراہی پر جمے رہے. کیسے کہا جا سکتا ہے کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی دیوی نعمت اور مال کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیا، حالانکہ دیا اللہ نے تھا لیکن وہ اسے خود بھی بہکے اور دوسروں کو بھی بہکایا. اور یہاں دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار ربنا کہہ رہے ہیں، ربنا ربنا. یہ ان کے اظہار عجز کو ظاہر کرتا ہے، عاجزی اور شدت زاری کو ظاہر کرتا ہے. اس پہ ایک مفسر ہے ابو منصور ماتریدی، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ کافر دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستوں سے بہکائیں گے، اس لیے ان کو دنیا کا مال و متاع دیا تاکہ وہ اس کے راستے سے لوگوں کو بہکائیں، یعنی ان کو مال دینے کی غرض ہی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اور گمراہ کر لیں، اور یہ اصل میں ایک ڈھیل تھی جس کا تذکرہ ایک دوسری آیت میں بھی آتا ہے نا، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ گناہوں میں ترقی کریں۔ اسی طرح امام بزاوی کہتے ہیں کہ رَبَّنَا لِيُدِلُّ عَن سَبِيلِكَ، یہ جملہ ہے ایک الگ سے، اس میں لِيُدِلُّ امر کا صیغہ ہے اور کافروں کے لیے بد دعا ہے، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ اَمْوَالِهِمْ، اے اللہ ان کے مال کو برباد کر دے، ختم کر دے ان کے مال، وَشْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر سختی ڈال دے، کیا ہو، فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، پھر وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ مرنے کے بعد دردناک عذاب کا مشاہدہ کر لیں۔ یہ وہ بد دعا تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ظلم و ستم کے جواب میں مانگی، اور ہر نبی نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ جب وہ ہدایت سے بالکل دور ہوئے اور انہوں نے ہدایت کی طرف آنے کی بجائے لوگوں کو اس راستے سے روکنا شروع کر دیا، تو پھر یہ دعائیں زبان پہ آتی ہیں، اور جب نبی کی بات زبان پہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے ہیں۔ کہف قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے موسیٰ اور ہارون دونوں سے کہا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، کہتے ہیں کہ موسیٰ دعا کر رہے تھے اور ہارون آمین کہتے تھے، اس لیے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی، اور امام بغوی کہتے ہیں کہ یہ دعا 40 سال کے بعد پوری ہوئی، یعنی دعا اور اس کے نتیجے میں 40 سال کا فاصلہ تھا۔ ہم کتنی جلدی کرتے ہیں، اور یہ 40 سال کیوں تھے، تاکہ قوم کی تربیت ہو جائے۔ بس اف انسان ان چیزوں کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے جن کے لیے ذہنی طور پہ بھی تیار بھی نہیں ہوتا، یعنی ہماری مانگی ہوئی دعائیں اگر فوراً قبول ہو جائیں نا تو ہم اس کو سنبھال ہی نہیں سکتے، نعمت مل جائے یا ایسے کہ گاڑی مانگ لیں، اب گاڑی تو مل جائے لیکن ہم اس گاڑی کو چلا ہی نہ سکیں یا اس کو مینٹین نہ کر سکیں، تو وہ ہمارے لیے ایک وبال جان بنے گی نا، اور ہی زیادہ مشکل کا سبب بنے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی کچھ دعائیں روک لیتے ہیں ایک خاص وقت تک کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آرگنائز کرنا سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک کال پر انہوں نے لبئی کہہ کر دریا پہ پہنچنا تھا، اگر یہ قوم بکھری ہوئی اور ٹولیوں میں بٹی ہوئی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو جمع کرنا تھا اس وقت یہ آپس میں پھوٹ کا شکار ہو چکے ہوتے۔ تو اس سے ہم سب کے عمل کی بات ہے کہ دعائیں مانگتے رہیے، جب اس کے بہتر حالات ہوں گے اللہ تعالیٰ خود بخود اس کو قبول کرے گا۔ کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے کہ میری دعا تو کبھی قبول نہیں ہوتی اور ایسا کیوں ہوا اور میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا۔ اسی طرح کی دعا حضرت نوح علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، سورۃ نوح آیت 26 میں آتا ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک کافر کو بھی زندہ نہ رکھ۔ کیوں نہیں زندہ رکھ؟ اس لیے کہ یہ تو برے لوگوں کو جنیں گے، اور یہ جو لفظ ہے نا الذین لا یعلمون، کہ اللہ کہتے ہیں دعا تو قبول کی اب تم سیدھے رہو۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ دعا کرنے کے باوجود انسان کو خود استقامت پہ رہنا پڑتا ہے، اگر ہم دعائیں کرتے رہیں اور استقامت زندگی میں نہ آئے گی تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر اس سے ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اس سے کیا رب بنتا ہے دونوں کا، کہ بے علم لوگوں کی راہ پہ نہیں چلنا، وہ لوگ جن کو ہدایت سے کوئی سروکار نہیں، اگر اس کے پیچھے انسان چلے گا تو اس کے اپنی زندگی میں یہی معاملے ہوں گے۔ لا یعلمون، فرعون کی قوم کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور بنی اسرائیل کے بھی۔ اور اب اس دعا کا قبول ہونے کا ایک عملی سہارا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی۔ یہ جو بات کی گئی کہ ان کے دل سخت کر دے اور ان کو طمس کر دے ان کے مال کو، تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ کے سامنے محمد بن کعب تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو خلیفۃ المسلمین نے سوال کیا کہ یہ طمس کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ان کے مال پتھر بنا دیے گئے۔ حضرت عمر نے اپنا صندوقچہ منگوا کر اس میں سے سفید چنا نکال کر دکھایا جو پتھر بن گیا تھا، اور دعا کی کہ پروردگار ان کے دل سخت کر دے، ان پر مہر لگا کر انہیں عذاب دیکھنے تک ایمان لانا نصیب نہ ہو۔ اور یہ بد دعا صرف دینی حمیت اور اپنی دل سوزی کی وجہ سے تھی، یعنی یہ غصہ اللہ اور اس کے دین کی خاطر تھا۔ جب دیکھا مایوسی کی حد آ گئی ہے تو ایسی دعا کی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل یعنی فرعون کے قوم ایسے تھے کہ وہ لوگ خود تو چلے گئے تھے لیکن گھر باقی رہے، کیونکہ طمس کہتے ہیں کسی چیز کا مٹنا لیکن کچھ اثرات باقی رہے۔ پچھلی قوموں کو دیکھتے ہیں کہ جب ان پہ عذاب ہوئے آئے تو ان کے گھر اور ان کی باقی چیزیں بھی ان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئیں، لیکن فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ معاملہ مختلف تھا۔ وہ اپنے گھروں سے نکل کے باہر آ گئے اور باقی ساری چیزیں پیچھے ویسے کی ویسے موجود رہیں، جو بعد میں دوسری قوم کو مل گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی بنا دی کہ جو نبی جس طرح کی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب دعا کی قبولیت کاملی اظہار ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیاً وعدواً حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کر دیا، فرعون اپنے لشکروں سمیت ظلم و زیادتی سے ان کے پیچھے لگ گیا تھا، یہاں تک کہ جب اسے ڈوبنے کی مصیبت نے آ دبوچا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں بجز اللہ کے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ یہاں پار لگنے کی بات ہے۔ جاوزنا کا لفظ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے تالوت اور جالوت والے واقعے میں، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سنی اور بنی اسرائیل کو پار کروا دیا اور وہ دوسری طرف چلے گئے اور فرعون اور اس کے ساتھی ڈوب گئے۔ فاتبعہم میں وہی دیکھنا ہے کہ جو فرعون نے بنی اسرائیل کو دریا میں سے گزرتے ہوئے دیکھا اور فوراً سے پیچھے بھاگا، اتبع اس نے اس کی پیروی کی، جانا چاہتا تھا کہ نہیں لیکن اللہ نے اس کے لیے راستے بنا دیے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ راستے بنا دیتا ہے، جب کوئی کام ہونا ہوتا ہے نا تو اس کے سبب بن جاتے ہیں، اور اللہ نے ان کو نکال دیا۔ فرعون کی لاش بلند جگہ پہ پانی نے پھینکی جس کو بنی اسرائیل نے دیکھا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب فرعون کا وقت آیا تو کیا حالات ہوئے، حتی اذا ادرکہ الغرق جب پا لیا اس کو غرق نے۔ ہو کون ہے؟ فرعون۔ غرق سے مراد ہے ڈوبنا، ڈبو دیا۔ قال آمنت کہنے لگا میں ایمان لے آیا ہوں، کیا کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ یہ نہیں کہہ رہا اپنے رب پر ایمان لایا، کہا بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ وہ تو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، ایک دم اس کو بنی اسرائیل کا خدا کیسے نظر آنے لگا؟ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل میں پھنستا ہے نا تو اس کے آنکھوں پہ لگے ہوئے پردے جو ہے نا وہ اترنے لگتے ہیں، موت کی صورت میں یا موت کے فرشتوں کو دیکھ کر آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردے ہٹنے لگتے ہیں۔ اور جہاں کل تک انا ربکم الاعلی کا دعویٰ تھا، آج انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب بنی اسرائیل کا رب یاد آنے لگا اور کہنے لگا وانا من المسلمین۔ جواب کیا ملتا ہے؟ آل آنا، کیا اب؟ کہتے ہیں نا بڑی دیر کی، اتنی دیر سے اب خیال آیا۔ وقد اسیت قبل، تو اس سے پہلے نافرمانیاں کرتا تھا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تو مفسدوں میں تھا. کیا ہو گیا تجھے؟ اب ایمان لا رہے؟ تجھے اپنا ایمان اب قابل عمل دکھتا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو تانا نہیں دیتے. یہاں بڑا باریک سا نکتا ہے جو آپ دیکھیں گے. کبھی کوئی کسی عمر میں بھی ایمان لے آئے نا، تو یہ نہیں کہا جاتا کہ وَقَدْ أَسَيْتَ قَبْلُ، کہ تو اس سے پہلے کچھ اور ہی کرتا تھا، آج کیسے آ گیا. ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں نا، 900 چوہے کھا کے بلی، وہ والی کیفیت. اللہ کبھی تانا نہیں دیتا، لیکن یہاں تو دکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تانا دے رہے ہیں. تو کیا دونوں باتوں میں ربط ہے؟ ربط یہ ہے کہ فرعون کا ایمان تانا لینے کا سبب کیوں بنا؟ کہ اس نے موت کے فرشتوں کو دیکھ کے ایمان لایا تھا. کیونکہ جب فرشتے کو سامنے دیکھ لیا، تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کیا رہ گیا. یہ تو ایسے ہی جیسے پولیس مین کو آتا دیکھ کر کوئی شخص چوری سے توبہ کر لے. اس کے حال کی بات کی گئی کہ تو موت تک اسی بات میں رہا، تجھے بالکل خیال نہ آیا کہ تیرا رب ہے اور وہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو مفسد تھا. اللہ کے بندوں کو رب سے کاٹتا تھا، بندوں کو بندوں سے کاٹتا تھا. اس زمین پر اللہ کے نظام کی بجائے تو اپنے کفر کا نظام ڈالتا تھا. یہ ساری فساد کی قسمیں. لوگوں کو تو دین پہ آنے کی وجہ سے مشکلات میں ڈالتا تھا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، بس آج کے دن ہم تجھے تیرے بدن کے ساتھ نجات دیں گے، یعنی تیری لاش کو نجات دیں گے. کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَا، تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بات ہیں. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، نشانیوں سے غافل ہیں. اپنی زندگی میں کتنی نشانیاں دیکھتے ہیں اللہ کی مدد کی، لیکن نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ جب فرعون ڈوبا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا کہ فرعون بھی ڈوب گیا. یہ ایسی ہے کہ جیسے بڑا ظالم شخص ہو اور ایک دم اس کے قتل کی یا اس کے مرنے کی خبر پھیل جائے، تو لوگ نہیں مانتے نا. بالکل یہی کیفیت ان کی بھی ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینکے، اور جب لاش باہر گری تو سب نے دیکھ لیا. آج بھی اس کی لاش ایجپٹ کے میوزیم کے اندر ہے، جو دنیا بھر میں پھرائی جاتی ہے. دیکھنے والے تو بہت ہیں. 100 پاؤنڈ اس کی ٹکٹ تو رکھی ہوئی ہے، لیکن آیتن نشانی بنا کے اس کو دیکھنے اور دکھانے والے بہت تھوڑے ہیں. لوگ اس کو دیکھتے ہیں لیکن ایک ہیرو کی صورت میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھو ایک سرکش کی صورت میں، ایک قانون کی صورت میں، کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں بڑا بنے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. اور ننجی کا لفظ نون جیم واو سے، نجوہ بلند جگہ کو کہتے ہیں. نجات تو تا مربوطہ ہوتی نا گولتا، تو یہ بلند جگہ کو کہتے ہیں. اسی سے نجوہ ہے سرگوشی. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دکھا دیا کہ فرعون کا کیا انجام ہوا، اور وقت کا انتظار کرنے کی دیر ہے. ہر ظالم کا انجام دنیا والوں کے سامنے آتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ ظلم کرے تو اس وقت لگتا ہے کہ یہ تو کبھی ہمارے سر سے اترے گا نہیں، اور اسی ڈھیل کی وجہ سے بعض لوگ پھر اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بے نیاز کر لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ کے رہتی ہے اور اچانک آتی ہے. سارے سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ کہ جو بندہ اللہ کے مقابلے میں بڑا بنے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا ضرور کرے گا. یا تھوڑی سی بات کر سکتے ہیں کہ موت کے وقت ایمان قبول کرنے کی کیا حقیقت ہے. اس لیے کہ فرعون کی ایمان کو ریجیکٹ کر دیا گیا. امام بغوی حضرت ابن عباس سے ایک روایت لاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ فرعون کو غرق کرنے لگا، یعنی اللہ کے حکم سے فرعون ڈوبنے لگا، تو بولا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ محمد کاش آپ وہ منظر دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اس کے منہ میں سمندر کی کیچڑ ٹھونس رہا تھا، کیونکہ مجھے اندیشہ تھا کہ کہیں اللہ کی رحمت اس کو نہ پہنچ جائے. یعنی اللہ اتنا رحم فرمانے والے کہ کہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہ کر لے. کچھ لوگ ادھر سے ایک اور سوچ پہ چلے گئے، نام نہیں لینے کی ضرورت، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ زندگی میں کلمہ توحید پڑھ لیا تھا فرعون نے، تو اب اس کی توبہ قبول ہوئی اور وہ مسلمان ہو کے مرا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، جب تک کہ غرغرا نہ لگ جائے. اور اس کے اوپر دلائل بھی موجود ہیں کہ فرعون کو عذاب پیش کیا جاتا ہے صبح و شام. پھر اب دیکھیے کہ اگر موت کے وقت اس طرح ایمان قبول ہونے لگے تو غیب کا پردہ تو چھٹ گیا. ایمان تو ہے ہی یومنون بالغیب کا نام. تو لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ فرعون کے بارے میں جتنی بھی آیات ہیں، جس میں ایک یہ کہ صبح و شام ان کو عذاب پر پیش کیا جاتا ہے، ایک جگہ تفاؤ ردہم النار، فرعون نے اپنی تباہ کرنے والوں کو دوزخ میں اتار دیا، پھر ایک جگہ تباہ کبھی آل فرعون سوء العذاب، آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا تھا، پھر ایک جگہ تدخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں شامل کر دو. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دکھا دیا کہ جو دنیا میں بڑا بنا، جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اس کی دنیا میں پکڑ کی اور اگلے پچھلوں کے لیے اس کو عبرت کر دیا. اور یہ موسیٰ کی دعا کی قبولیت بھی تو تھی. اللہ نے پہلے کہہ دیا قد اجیبت، تمہاری دونوں کی دعا قبول ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے عمل لینے والا بنا دے، اور ہمارے دلوں کے اندر بھی اگر کہیں نفاق یا کفر کا روگ ہے تو اس کو نکال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں کے باوجود غافل ہیں. یہاں بہت سارے لوگ سے مراد کفار ہیں. اتنا کچھ سنتے ہیں، اتنا کچھ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے، پھر بھی نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماننے والوں میں بنا دے. ایسا نہ ہو کہ ہم ان باتوں کو سن کے بس ایسے ہی آگے بڑھ جائیں اور اس سے اپنے لیے کوئی رہنمائی نہ لے سکیں.
وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. It is only a good part of that tafsir, but inshallah انہی آیات کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج جو کچھ آیات ہم نے پڑھی، جو کچھ سمجھنے کی کوشش کی، کچھ اپنے عمل کے لیے اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی، کچھ پر لبیک کہا، کچھ پر خوف محسوس ہوا، کچھ پر یہ جائزہ لیا کہ کہیں ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں، اور کچھ پر یہ جائزہ لیا کہ ہم اس میں کیوں نہیں شامل. ٹھیک، الحمدللہ. اوکے، ایسا ہی ہے. Yes? Alhamdulillah. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آیا 66 سے ہم نے دیکھا آیا نمبر 75 تک, آیا نمبر 70 تک, ٹھیک ہے. آیا نمبر 66 سے آیا نمبر 70 تک ہم نے کچھ عقلی دلائل دیکھے, رائٹ. یس, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, کیا دیکھو, الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض. یہ عقلی دلائل کیا ہوتے ہیں بھلا؟ ہم جب کہتے ہیں یہ عقلی دلائل ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے, کس چیز کے لیے دلائل دیے جا رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. یس, جو ہمارے انٹلیکٹ کو, جو ہمارے عقل کو اپیل کرتا ہے, دیکھو, ہوش کرو, یہ سب چیز کائنات پر. یس ایگزیکٹلی, اس کائنات پر غور و فکر کرو, ان دن رات کو دیکھو, ان کے آنے جانے میں اختلاف پہ غور و فکر کرو. یہ سب چیزیں, یہ سب نشانیاں کیا نہیں بتا رہی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس تمہیں نہیں دے رہی؟ یس, وہ سب کا مالک ہے, تو میرا بھی مالک وہی ہے, ٹھیک ہے. یعنی شرک کی تردید کرنے کے لیے یہ سب دلائل دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ آگے ہم نے کیا دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما یتبعون الذین یدعون من دون اللہ شرکا ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون, کہ اگر یہ سب اللہ کو چھوڑ کر شریک بناتے ہیں نہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, گمان کی پیروی کر رہے ہیں, اور گمان ان کو سوائے بھٹکانے کے کچھ بھی نہیں کرتا, رائٹ. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ, صرف خیاپ آرائیاں کر رہے ہیں, اندازے اپنی طرف سے لگا رہے ہیں, رائٹ. تخرسون کہتے ہیں اندازے لگانا, اپنی طرف سے ایک اندازہ لگا دینا. یس, سو بہانے بناتے ہیں, اپنی ریزننگ پیش کرتے ہیں, حالانکہ وہ سوائے گمان کے اور کچھ بھی نہیں, ٹھیک ہے. پھر هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. یہ آیات رات اور دن کی, کہ وہ رات جس میں سکون حاصل کرتے ہیں اور وہ دن کے جس کو روشن کر دیا گیا کام کرنے کے لیے, یہ نشانیاں کن کو نظر آتی ہیں, کن کو نظر آتی ہیں؟ لقومی یسمعون, اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا, یہ نہ لا سکتا ہے رات کو, بالکل جو غور سے سنتے ہیں, جو ان آیات کو سنیں گے تو تب انہیں پتہ چلے گا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ قرآن کلام اللہ ہے, ہم جب قرآن کو کھولتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے, تو جب ہم سنیں گے نہیں تو ہم غور و فکر کیسے کریں گے؟ اوکے, قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہو ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے, نعوذ باللہ, سبحانہ ہو, وہ پاک ہے, سے ہو الغنی, وہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے. کیا اس کو ان سب چیزوں کی ضرورت ہے؟ یس, وہ تو سب چیزوں کا مالک ہے, اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد تو ان کو چاہیے ہوتی ہے جن کو اپنے مال کی فکر ہوتی ہے, رائٹ. اس کا تو سب کچھ اسی کا ہے, تو اس کو کیوں اولاد کی ضرورت ہے, رائٹ. اس کا نہ کوئی اولاد, اس کی نہ کوئی اولاد ہے, نہ کوئی اس کا ساتھی ہے. یس, اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں. تو یہ سراسر جھوٹ ہے جو وہ اللہ تعالیٰ پر باندھے ہیں, اور جس کا ان کے پاس کوئی علم بھی نہیں. مالا تعلمون, جو وہ جانتے بھی نہیں, جس کا وہ کچھ علم بھی نہیں رکھتے. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون, اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لا يفلحون, فلا نہیں پائیں گے, وہ کامیاب نہیں ہوں گے, عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون. یس, جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے, جو بھی اللہ کی ذات کو جھٹلاتا ہے, جو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے, جو بھی اپنی طرف سے افترا بازی کرتے ہیں, اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہ تو وہ کامیاب ہوں گے, اور اس دنیا میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے, اور آخرت میں بھی ان کے لیے, آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب شدید, العذاب شدید, ہم چکھائیں گے ان کو شدید عذاب. بما کانو یکفرون, بوجہ اس کے جو تھے وہ کفر کرتے. آیت 71 کو دیکھیے, یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ. یہاں پہ نوح علیہ السلام کی بات کیوں کہی گئی کہ پڑھ کر سنائیے نوح علیہ السلام کی خبر. یہاں پر ان کا واقعہ کیوں آیا؟ یس, بالکل صحیح, ماشاء اللہ, بارک اللہ فیک. یس, یہاں پر سملیرٹی کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جس مکی دور سے گزر رہے تھے وہ آپ پر بہت شدید تھا, بہت کفار مکہ نے تنگ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں ایسی کہانی, نوح علیہ السلام کی کہانی سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, یس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی تھی, کتنا عرصہ تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے, 950 سال, رائٹ, اور ان کی تبلیغ پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ یہ 950 سال جب انہوں نے تبلیغ کی, 70 لوگ. کین یو بلیو, کتنی محنت کی ہوگی, اور ان کو جھٹلانے والے کتنے تھے, بے شمار, اور کس کس طرح جھٹلاتے تھے, رائٹ. اس پر کیا کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام, کیا کہہ رہے ہیں؟ اذ قال لقومی یا قومی ان کیا نا کبر علیکم مقامی و تذکیری بی آیات اللہ فعل اللہ توکلت فاجمعوا امرکم و شرکاکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا ثم اقضوا الی ولا تنظرون. یس, اللہ سبحانہ وتعالیٰ محنت دیکھتے ہیں, نتیجہ نہیں, کوشش دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کی سب جھٹلانے پر بھی کیا کہتے ہیں نوح علیہ السلام, کہ اگر تمہیں میرا اس طرح نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ تمہیں تمہارے اوپر بھاری ہے, تمہیں خوف میں مبتلا کرتا ہے, تو میں نے تو اپنے رب پر بھروسہ کیا ہے, رائٹ, تم اپنا کام کرتے رہو, تم اگر میرے خلاف کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہو تو کر گزرو, بے شک مجھے مہلت بھی نہ دو. یہ سب کس بھروسے پہ انہوں نے کہا؟ دس از لائک اٹس اے بگ ورڈ, رائٹ. یا اللہ پر ایمان کے یقین, یس, اللہ پر یقین, اللہ پر ایمان, اللہ پر توکل, اللہ پر بھروسہ. یا کیونکہ وہ ان کا کہنا کیا تھا, فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا اللَّهُ, رائٹ, کہ میں تم سے تو کچھ مانگ نہیں رہا, تم تو مجھے کچھ دینے والے ہو نہیں, رائٹ, تو تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو, میرا تو معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہے, میرا اجر بھی اس کے ذمے ہے, کچھ میرا ذاتی نفع نہیں تمہارے ایمان. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, وہ امیر تو انا کونا من المسلمین, مجھے تو کیا حکم دیا گیا ہے, کیا حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں زبردستی کروں تمہارے ساتھ ایمان لانا, میں مسلم رہوں, بیکاز میرا معاملہ میرے ساتھ ہے, تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے, میرا کام پیغام پہنچا دینا ہے, رائٹ. اب ایمان لانا نہیں لانا سننے والے پر ہے. یس, گڈ, ماشاء اللہ. فکذبوہ فنجیناہ ومن معہ فی الفلک. اچھا, اب یہاں پہ کچھ ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی کچھ سیکھنے کے لیے ملتا ہے, نوح علیہ السلام کے جو یہ واقعے سے یا قصے سے کہ ان کی جو کچھ ہم نے صفات پڑھی تو کچھ ہمیں بھی ملتا اپنے سیکھنے کے لیے کہ ہم اگر اب یہ سیکھیں اور آگے سکھانے والے بنیں تو ہمیں کن چیزوں کو اپنے لیے مد نظر رکھنا اپنے سامنے رکھنا ہے اپنے عمل میں. ہمیشہ توکل اللہ پر, ارادہ پکا ہو, بالکل صحیح, پورے یقین کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کام کرنا ہے. ماشاءاللہ, بالکل خود پر بھی اعتماد رکھنا ہے, اپنی بات پر بھی یقین رکھنا ہے. نرم بات کریں, بالکل صحیح, مگر بات منوائیں, بالکل ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بات جو ہے دین کی وہ سیدھی اور پوری ہونی چاہیے, اس میں کچھ بات میں کچھ نرمی یا لوچ نہیں ہونی چاہیے. انداز نرم ہو لیکن دین کی بات ایز اٹ از پہنچانی ہے. یس, اللہ کی بات پر قائم, ماشاءاللہ, ویری نائس, الحمدللہ. ٹھیک, یس, فرما بردار اللہ کے لیے. فقط ربو ہو, پھر اگر انہوں نے جھٹلا دیا اس کو تو کیا ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ جب قوم نے انہیں جھٹلا دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ یس, جھٹلانے والے تو ڈوب گئے, بٹ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, ان کو نجات مل گئی. فنت جئی نہ ہو ومم نہ, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, اس طرح اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. وجعلنا خلائف واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین. ٹھیک ہے, ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم فجاؤوہم بالبینات فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به من قبل کذلک نطبع علی قلوب المعتدین. اب بار بار صرف ایک نوح علیہ السلام نہیں, ان کی قوم میں اور بھی اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی پیغمبر بھیجے. ٹھیک ہے, لیکن کیا ہوا, جن کو ایمان نہیں لانا تھا کیا وہ ایمان لے کر آئے اتنے انبیاء کے آنے پر بھی؟ یس, یہ اللہ کی سنت ہے کہ ایک بار منع کر دے کوئی تو پھر اس سے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے, اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. سبحان اللہ, وہ ایمان نہیں لاتے. اچھا, انسانوں کا رویہ کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں سن رہے, حالانکہ اصل میں کیا ہوتا ہے, اصل معاملہ کیا ہوتا ہے, کچھ غور کیا آپ نے؟ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین. یس, اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے, اللہ توفیق چھین لیتا ہے, آنے ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے, معتدین, ہم نے معتدین کے ورڈ کو دیکھا, معتدین کا روٹ ہم نے کیا دیکھا تھا, میم عین تھا. معتدین کا روٹ کیا ہوگا؟ یس, عین ڈال واؤ, عین ڈال واؤ, عدو سے ہے. ٹھیک ہے, ناٹ عین واؤ ڈال, عین ڈال واؤ, جو عدو کا روٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی حد سے بڑھنے والے. ہم نے جو اس کی ایک پرٹیکولر ڈیفینیشن دیکھی, وہ کیا دیکھی, کہ جو معتدی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے, کہ اپنی نفس کی, اپنے نفس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے حق اور انصاف کی حد سے تجاوز کر جائے. ٹھیک ہے, نہیں 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 نہیں, اٹس ناٹ اے ربائی, اٹس عین ڈالواؤ, اٹس ثلاثی کا مادہ ہے. ٹھیک ہے, تین ہی روٹ ہیں اس کے, روٹ لیٹر. ٹھیک ہے, یس, نفس کی پیروی کرتے ہوئے حق کی حدوں کو تجاوز کر جائے. تو ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا, جس انسان ہے خواہشات ابھرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جائز خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایسی خواہشات کے پیچھے پڑ جانا کہ اس کے پیچھے پڑتے پڑتے اس کو پورا کرتے کرتے انصاف کی, حق کی حدوں کو بھول جائیں, اس کو کراس کر جائیں, ہم نے لمیٹیشن کو کراس نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے, اگین موسیٰ فرعون کا واقعہ. ٹھیک ہے الحمدللہ ان للہ وانا الیہ راجعون. الحمدللہ یہاں پہ ہم نے کتنی ساری چیزیں دیکھی. چلیے آپ بتائیے آپ نے اس واقعے میں سے اپنے لیے کیا کیا چیزیں چنی. آیا 75 سے آگے جو ہمارے پاس موسیٰ اور فرعون کا واقعہ آ رہا ہے. ثم بعثنا من بعده موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. گڈ ماشاء اللہ. انہوں نے تکبر کیا تو کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام کیسا کیا. ٹھیک ہے تو تکبر نہیں کرنا ہے. سیم تھنگ ہیپن ود نوح علیہ السلام قوم اینڈ فرعون. ہم خواہشوں میں ڈوب رہے ہیں. یس بالکل بالکل. تو ہم نے اسی لیے اپنا جائزہ لینا ہے کہ خواہشات میں نہیں ڈوبنا. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں پانی میں ڈبویا, ہم اپنی خواہشات میں جو ڈوبے جا رہے ہیں تو اس سے بچنا ہے, اپنی آنکھیں کھولنی ہیں, آج ہی اپنے آپ کو الرٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے صبر سے کام لینا ہے. گڈ کیا لکھا ہے, آئی تھنک کچھ اسپیلنگ مسٹیکس ہیں. نو تکبر, اللہ کے احکام ماننا ہے. ٹھیک ہے استقامت وہ ہم میں ٹھیک ہے. تکبر کرنے سے اللہ کا پیغام سمجھ نہیں آتا. ایکسیلنٹ پوائنٹ. تکبر کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سمجھ نہیں آتا, اس لیے ہمیشہ عاجز ہو کے سننا ہے, پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, جو بھی, ہمیشہ عاجز ہی. بیکاز ہمارے اندر کچھ ہے ہی نہیں نا تکبر کرنے. کیا ہے, اتنے عاجز ہیں ہم کہ کچھ بھی کرنے کا اختیار نہیں ہے. نہیں سو پھر تکبر کس چیز پہ کریں. لسن اینڈ اوبے, ماشاء اللہ گڈ الحمدللہ. دعاؤں سے مدد لینی ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اوکے آیا نمبر 78 میں بھی ایک نیا ورڈ ہے. دیکھیے آیا نمبر 78 کو. قالو اجئتنا, اب ان کا انکار کیسا تھا. قالو جب سارے مقابلے کے لیے آئے سب نشانیاں لے کے تو انہوں نے اس کو جادو کہہ دیا. ٹھیک ہے پھر کیا کہتے ہیں. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا. لتلفتنا ٹھیک ہے. اس میں سے روٹ نکالیے, اس میں سے روٹ لیٹرز نکالیے. ماشاء اللہ. لام فاتح. نو نو لام لفت. لفت کو دیکھیے. ٹھیک ہے جو پہلا والا تا ہے وہ باب تفاعل کی وجہ سے. ٹھیک ہے لٹل فتنا لام فاتح. ٹھیک ہے آخر کا نون الف ضمیر ہے ہم کے لیے. ٹھیک ہے اور لام شروع کا لام کئی جو جیسے آگے بھی استاد جی نے بتایا. ٹھیک ہے لام فاتح. گڈ ماشاء اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے, کیا مطلب ہوتا ہے لفظ کا. التفات. التفات جو اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں ورڈ, اس کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے کسی کی طرف ملتفت ہونا, ٹرن کرنا, رائٹ, لائک اپنے چہرے کو پھیر کر توجہ کرنا. گڈ گڈ ماشاء اللہ ویری نائس. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور کیا دعویٰ کر رہے تھے وہ. قالو وہ بولے اجئتنا کہ تو آیا ہمارے پاس. انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جو پیغام لے کر آئے ہیں تو ان سے ان کو کیا سمجھ میں آیا تھا قوم کو کہ جادو کے زور پر بڑا بن رہے ہیں. اوکے کرسی چھیننا چاہتے ہیں. دیکھیں آیت کو لٹل فتنا اما وجدنا علیہ آبانا. یس بالکل صحیح. بڑا بننا چاہتے وہ تکون الکم الکبریاؤ فی الارض. بالکل صحیح. آبا و اجداد کے دین سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو اور خود اس زمین میں بڑا بننا چاہتے ہو. ویری نائس ماشاء اللہ بارک اللہ فی. وما نحن لكما بمؤمنين. اب سب سمجھ رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں؟ وما نحن لكما بمؤمنين. ہم تو تمہاری بات پر یقین نہیں کرنے والے، ایمان نہیں لانے والے. اوکے آگے آئیے. پھر ان کا مقابلہ ہوا، ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح کرتا مفسدوں کے عمل کی. ٹھیک ہے، مفسد یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ مفسد یہاں پہ کس کو کہا گیا ہے؟ جادوگروں کو. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ سچ ثابت کر دکھاتا ہے سچ کو. ٹھیک ہے، تو ہم نے اپنے عمل کے لیے کیا چیز لینی ہے یہاں سے؟ کہ اللہ حق کو ثابت کر کے دکھاتا ہے، اللہ حق کو حق کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر ہم حق کے راستے پر ہیں، یس، حق کا ساتھ دینا ہے، حق کے راستے پر ہیں، تو حق پر جمے رہنا ہے. آندھی آئیں کہ طوفان آئیں، مخالفتیں تو ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر چیز میں ہوتی ہیں، لیکن جب جب اللہ کی بات کہنے کے لیے نکلے ہیں تو اس پر توکل کرنا ہے. ٹھیک ہے، حق سے بالکل بھی نہیں منہ موڑنا، جم جانا ہے. گڈ، ماشاء اللہ. مشکلات سے نہیں ڈرنا، اگرچہ کہ مجرموں کو پسند نہ ہو یہ بات. اچھا، یہ آیت دیکھیں 83، اس میں بہت ڈھیر ساری چیزیں ہمیں ملے گی. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعلی فی الارض وانہ لمن المسرفین. ٹھیک ہے، تو ایمان نہیں لائے موسیٰ پر مگر چند نوجوان. اب دیکھیں، ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام کے قصے سنے، کتنی دفعہ ریپیٹیشن ہوئی اور آگے بھی ہوتی رہے گی، ٹھیک ہے، ہماری تذکیر کرنے کے لیے، ہمیں یاد دہانی کرانے کے لیے. لیکن ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ہے نا. یہاں بھی وہی بات ہوئی، ما آمن علی موسیٰ الا ذریۃ من قومی، کہ قوم میں سے کچھ تھوڑے سے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خوف لوگوں کو اللہ کی اطاعت سے روک. گڈ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح، خوف کی وجہ سے رک جاتے ہیں. اوکے، واٹ ایلس؟ شیطان بھی تو ہمارے ہر راستے پہ بیٹھا ہوا ہے نا، راستہ روکنے. سیدھے راستے پر تو اور بڑے بڑے نمائش کرتا ہے، وہ بڑی بڑی چیزیں لے کے بیٹھا ہوتا ہے. شیطان کی ٹرکس ہیں، یس. ہمیں دنیا میں اتنا مشغول کر دیتا ہے، بالکل صحیح، دنیا کی مصروفیات کتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یس، ہمیشہ نوجوان ہی آگے آتے ہیں کیونکہ ہمت والے ہوتے ہیں، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، اوکے، گڈ، ماشاء اللہ. خواہشات، خواہشات جو ہیں وہ بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہیں انسان کے راستے کی ایمان لانے کے. ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، الحمدللہ. اور بھی ماشاء اللہ اس میں بہت ساری چیزیں تھیں، اینڈ ہوپ فلی ہوپ فل کہ آپ نے یہ سب چیزیں نوٹ کی ہوں گی انشاء اللہ. پھر کیا ہوا؟ اچھا، آیا 84, 85 اینڈ 86 میں جو بہت میجر وجہ یہاں پہ آئی ہے، ٹھیک ہے، کیا کرنے کے کام ہیں، کیا کرنا ہے. وقال موسیٰ یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین. Excellent، ماشاء اللہ. دعا اینڈ توکل اینڈ صبر اینڈ نماز. Good، ماشاء اللہ، ٹھیک، الحمدللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ان کو؟ نجات دینی تھی نا، تو پھر ان کو کیا سجائے دیا، ان کو کیا ترکیب بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن، یس، گڈ، ماشاء اللہ، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک ہے، یس، یس رات میں اپنے گھروں میں سوتے تھے اور نماز کے لیے دوسرے گھروں میں آ جاتے تھے. ٹھیک ہے, لائک اپنے گھروں کو انہوں نے قبلہ بنا لیا تھا کہ اگر مسجدوں میں نہیں نماز پڑھنے دیتے تو اپنے گھروں کو قبلہ بنا لوں. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ نماز نہیں چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے, نماز نہیں چھوڑنی. اور پھر یہ بھی کہ اب ان کو الگ نجات دلانی تھی نا فرعون سے. یس بالکل, یس ایگزیکٹلی. صلاۃ القوم بھی پھر یہ کہ الگ ہو جائیں گے تو آپ کو ان کے ساتھ معاملہ ہی نہیں پڑے گا نا, ان کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا. الگ جگہ بنا لو اپنی نماز کی. نہیں, یس گھروں میں اللہ کے احکام کو نافذ کرو, اسٹارٹ وہاں سے لو. ٹھیک ہے, الحمدللہ. کہ سو ہم نے انشاءاللہ یہاں سے یہی میسج لے کے اٹھنا ہے کہ اگر کہیں پہ ہمیں ایسی کوئی بھی ہرڈلز آ رہی ہیں تو آپس میں مسلمانوں کو اتحاد کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے, بیکاز مسلمانوں میں اتحاد ہوگا تو تبھی ہماری کامیابی ہے. جہاں دو سے چار مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, ہم کیا دیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہماری اسٹرینتھ اور زیادہ بڑھے وہاں پہ تفرقہ بازی ہو جاتی ہے, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے, تو میں ہو جاتی ہے, اپنا اپنا قبلہ بن جاتا ہے. تو ایسا نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. دیکھیں مخالفت ہوگی, کوئی ایک بات کہے گا دوسری بات کہے گا, تو اس کی بات سن کے اس سے اچھی بات نکالیے اور اس پر عمل کیجئے, بجائے اس کے کہ اپنے اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا لی جائے, ایک ایک مسجد سے آگے چار چار مسجدیں نکلیں. ٹھیک ہے, سو نو تکبر, نو فرقہ بازی, نو حسد, کیونکہ ہم سب کا کہہ لیجئے مرجع اور منبع کیا ہے, ایک اللہ کی ذات, رائٹ. سب اپنی طرف سے اس رب کو ہی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ سب مل جل کے, جب مل جل کے کریں گے تو اتحاد ہمارا جو غیر مسلم ہیں ان پر ایک اثر چھوڑے گا. اب ان پر ہماری کمیونٹی کا اثر کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہے اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ڈفرنٹ گروپس میں ڈیوائڈ ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, یا وہ کچھ بھی بات کر دیتے ہیں اور وہ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں اور ہم اتنے بیوقوف کہ ہم ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہم سب نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقل دی ہے اس کو استعمال کرنا ہے. سب سے پہلے ہم بینگ لیڈیز اپنے گھروں میں اس چیز کو اسٹرانگ بنائیں. یس وہ تو ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں, لیکن ہم کیوں بیوقوف بن جاتے ہیں؟ یس کیوں صرف رمضان میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے؟ کیوں رمضان کے بعد ہم سب اکیلے ہو جاتے ہیں؟ کیوں مسجدیں اکیلی ہو جاتی ہیں؟ کیوں مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں؟ کیوں ہمیں کمیونٹی سینٹر آباد نہیں نظر آتے ہیں؟ جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں دی ہیں تو ہم کیوں نہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو دعا یہی ہے کہ ہم سب نے سب سے پہلے اپنی انفرادی عمل میں ان سب چیزوں کو ڈھالنا ہے. جب ہم انفرادی طور پر اس چیز میں اسٹرانگ ہوں گے تو پھر آہستہ آہستہ ہمارا سرکل بڑھے گا اور انشاءاللہ ہم خود دیکھیں گے کہ ہماری یہ اسٹرینتھ سچ میں ایک بڑی اسٹرینتھ بن کے سامنے آئے گی. ٹھیک ہے, بارک اللہ فیک. انشاءاللہ بشرط زندگی کل دوبارہ ملاقات ہوگی اور بہت ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہے ہم سب نے کہ یا رب ہم تیرا اس پیغام کو سمجھنے کے لیے یہاں اکٹھا ہوتے ہیں, صرف اور صرف تیری رضا ہمیں مقصود ہے. ہمیں اس کو سمجھنے میں جو کچھ مینز ہم یوز کرتے ہیں, جو کچھ اسباب ہم یوز کرتے ہیں, جو وسائل یوز کرتے ہیں, یا رب تو ہمارے لیے ان کو استعمال کرنا آسان بنا دے اور شیطان کی قوت کو توڑ دے تاکہ ہم آسانی سے اس کام کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.